الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ورياض الشرف. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کے دن آ رہے ہیں، آج منگل ہے، کل بدھ، پرسوں جمعرات اور پھر جمعہ، جمعہ کو انشاءاللہ عید ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد کے ائمہ حضرات قربانی کے صرف فضائل بیان کریں، ترغیبات دیں، مگر بعض حضرات کی طبیعت میں فتنہ ہے، وہ اختلافی مسائل چھیڑتے ہیں، جس پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، بس وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں، بھائی یہ مسئلہ امام صاحب نے آج بتایا، کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، کہا انہوں نے تو حدیث پیش کی. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بھائی وہ پہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. اچھا بھائی. پھر دوسرا مسئلہ آئے گا، آج ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا، آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا. مفتی صاحب آپ بتائیں، یہ صحیح بتایا غلط بتایا؟ وہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں. کوشش تو کرتا ہوں جان چھڑانے کی، لیکن وہی بات ہے نا، ایک آدمی دریا میں، اسے کمبل نظر آیا، ایک آدمی کو دریا میں کمبل نظر آیا، وہ کمبل نہیں تھا، ریچھ تھا، ریچھ. اس آدمی کی طبیعت میں لالچ تھی، اس نے کہا کمبل تیرتا ہوا جا رہا ہے، ریچھ کا منہ اندر تھا، اوپر اوپر سے اس کی کھال نظر آ رہی تھی. اس نے کہا کہ بھائی میں یہ کمبل پکڑوں گا. لوگوں نے منع کیا، بھائی نہیں جا، تیز دریا ہے. یہ چلا گیا، ریچھ نے پکڑ لیا اس کو. اب یہ چھڑوا رہا ہے، ریچھ چھوڑ نہیں رہا. باہر دور کھڑے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کمبل کو لے کے آتا کیوں نہیں ہے، کمبل کے ساتھ کلابازیاں کیوں کھا رہا ہے. لوگوں نے کہا بھائی تجھ سے اگر کمبل نہیں لایا جا رہا تو کمبل کو چھوڑ دے، جان بچا، واپس آ جا. کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ میرے دل میں کمبل کی لالچ تھی، اب کمبل کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اختلافی چیزیں نہ چھیڑیں، مگر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. پھر ظاہر ہے ایک دین کی حفاظت، ائمہ کرام کا جو مذہب ہے ان کی حفاظت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ بیوقوف نہ سمجھیں. کیونکہ آج کل چینلز کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ایک آدمی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ اس ذاتی رائے کو قرآن اور حدیث بنا کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کے قول کے خلاف کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ نہ مانو، چاہے ابو حنیفہ ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کے قول کی جو تشریح میں کروں، اس تشریح کے خلاف کوئی اور اگر تشریح کرے تو اس تشریح کو قبول نہ کرو، میری بات مانو. تو اپنے قول کی اشاعت کے لیے، اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے نبی کا قول بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ائمہ کرام جن کو امت نے امام سمجھا ہے، ان کے قول کو حدیث کے مخالف لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے مخالف تھے. ابھی کسی نے بتایا ہے کہ پیس ٹی وی میں کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. میں پیس ٹی وی کے خلاف نہیں ہوں، اچھی اچھی باتیں نشر کرتا ہے، مگر ظاہر ہے اختلاف رائے تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، تو ہمیں بھی حق ہے. انہوں نے یہ کہا پیس ٹی وی میں، کوئی اسکالر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو نبی کے قول کے خلاف کسی بھی امام کا قول آ جائے تو وہ معتبر نہیں ہے. کلمۃ حق اريد بها الباطل، بعض دفعہ بات درست ہوتی ہے لیکن جو کہنے والے کی مراد ہوتی ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نبی کے قول کے خلاف امام قول کرے گا کیوں؟ امام کا قول نبی کے قول کی تشریح ہوگا. البتہ اس تشریح میں اختلاف ہوتا ہے, کبھی ایک امام کی تشریح دوسری, دوسرے کی تشریح الگ. تو آپ قوم کو یہ سوچ کیوں دے رہے ہیں, لوگوں کو ائمہ کرام سے, خاص طور پر یہ چاروں ائمہ پوری دنیا میں جن کی اتباع کی جاتی رہی ہے, آپ لوگوں کو ان سے ورغلا کیوں رہے ہیں, ان کے مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا ان پر سے اعتماد ختم ہو گیا, خدا کی قسم لوگ قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے, لوگ بے لگام اونٹ کی طرح جس کا جو دل چاہے گا قرآن و حدیث کی تشریح لے آئے گا. جیسے کہ جاوید غامدی کو دیکھیں آپ, اس نے رجم کا انکار کر دیا کہ اسلام میں رجم کی سزا نہیں ہے, لیبل قرآن اور حدیث کا لگایا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اور قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا, لیبل قرآن اور حدیث ہی کا لگایا ہے. منکرین حدیث نے حدیث ہی کا انکار کر دیا, لیبل قرآن کا لگایا ہے. تو لیبل جو ہے نا یہ, اور عوام کو بیوقوف بنانا, بہکانا, یہ بہت آسان ہے کیونکہ علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. تو میں آج تھوڑا سا تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ قرآن اور حدیث کے نام پہ بہت آسانی سے لوگوں کو ائمہ کرام سے ہٹایا جا رہا ہے, ان کو ان کے طریق سے, اور لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے کہ بھئی امام کا قول نہیں بلکہ نبی کا قول. اس کی ایک مثال دوں, وہ پیس ٹی وی میں, مجھے, میں تو نہیں دیکھتا, مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی جب نبی کا قول آتا تھا تو کسی کا قول نہیں مانتے تھے. بات درست ہے, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, ہمارا مذہب بھی یہی ہے, نبی کے قول کے مقابلے میں ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو دیوار پہ دے مارتے ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نبی کا یہ فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, یقین ہو جائے, پھر بھی امام ابو حنیفہ کو اگر وہ فالو کرتا ہے, میرا یہ فتویٰ ہے, میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کو نبی سمجھا یا نبی جیسا مرتبہ دیا. اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نبی کے قول کے خلاف مان لوں, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. آپ نے کہہ دیا کہ اس حدیث کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ کا قول, تو میں کہہ لوں ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا, نہ 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 نہ, آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. آپ تحقیق کی دنیا میں بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں دم نہیں ہے, اس میں خم نہیں ہے. آپ کو دو تین روایتیں معلوم ہیں, آپ نے اس کی بنیاد سے فیصلہ کر دیا, یا آپ کو روایت معلوم ہے آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے اس کی بنیاد سے فیصلہ کر دیا. تو ساری فرقواریت کی بنیاد یہاں سے ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم دنیا سے اٹھے گا. پھر فرمایا کیسے؟ اس طرح نہیں کہ کتابیں ختم ہوں. ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولکن یقبض العلماء, اللہ قرب قیامت میں علماء کو دنیا سے اٹھائیں گے, علم موجود رہے گا, اسے سمجھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے. آگے صحیح حدیث ہے, اس کے الفاظ دیکھیے, فرمایا کہ فاتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو رئیس بنا لیں گے, سردار. پھر کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم, وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیا مطلب؟ تقلید پھر بھی ہوگی علماء کی, یعنی کسی نہ کسی کو لوگ بڑا بنا کے اس کی پیچھے چلیں گے, مگر جس کو بڑا بنائیں گے وہ صاحب علم ہوگا نہیں, کہلائے گا مگر ہوگا نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کو فالو کرتا ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فالو پھر بھی کسی کو کریں گے, مگر جس کو کریں گے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ بڑی جہالت ہے کہ آج کسی کو فالو کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ, نبی کے علاوہ کسی کو فالو کرتے نہیں ہیں, حالانکہ کر رہے ہیں فالو. نہیں آ رہی بات, یہاں سے پروگرام جو ہے نا اب سمجھ میں آنا ختم. حدیث کے الفاظ کیا ہیں دوبارہ بتا دوں, کہ لوگ علماء جب دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے, تو ظاہر ہے جب علماء کم ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ, تو لوگ علماء کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے, جہلا کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. فالو کرنے ہی کو تو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تو بجائے اہل علم کی تقلید کے جاہلوں کی تقلید شروع ہو جائے گی، انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں گے لوگ. وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں. پہلے علم تھا، اب علم دنیا سے علماء جا رہے ہیں، جاہل لوگ آ رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ جن کا ماضی میں کوئی تصور نہیں ملتا وہ خطیب بنے ہوئے ہیں اور جناب لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پہ اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں اور لیبل کیا لگا رہے ہیں، ابو حنیفہ نے غلط کہا، شافعی نے غلط کہا، مالک نے غلط کہا، احمد ابن حنبل نے غلط کہا، فلاں کا فتویٰ غلط، فلاں خطا کے صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا. تو فالو تو لوگ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح حدیث پہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ صحیح ہے؟ تو ہمارے مسجد کے امام صاحب نے. میں نے کہا آپ کی تحقیق تو نہ ہوئی نا، آپ نے تو بغیر تحقیق کے فلاں آدمی کی بات کو مان لیا، تو یہی تو تقلید ہے، آپ نے مان لیا. کہتے نہیں میں نے خود کتاب میں دیکھا ہے. میں نے کہا جس کتاب میں دیکھا اس کے مصنف سے خود تحقیق کی آپ نے، اس کے مصنف کی بات پر آپ نے اعتماد کر لیا. البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے مان لیا، بھائی البانی کہہ رہے ہیں تو تحقیق تو نہ ہوئی نا. حالانکہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے پورا تحقیقی مقالہ لکھا ہے، تو آپ کو پہلے وہ مقالہ پڑھنا چاہیے کہ البانی کی تحقیق درست بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے وہ نہ مقالہ پڑھا، آپ نے دیکھا وصححہ الالبانی، البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، آپ نے مقالہ نہیں پڑھا، ان کی تحقیق نہیں پڑھی، آپ نے بغیر تحقیق کے اعتماد کر لیا کہ بھائی البانی بہت بڑے محدث تھے تو وہ کہہ رہے ہیں صحیح، میں بھی کہوں گا صحیح. تو یہ سارا حساب کتاب جو ہے نا چل رہا ہے، مگر عجیب کھچڑی پکی ہوئی آج اس زمانے میں حق کو باطل کے ساتھ، عجیب گڑبڑ. حدیث سے مطلب کچھ نکلتا ہے، بالکل اس کا الٹا نکالا جاتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، جماعت المسلمین والے پاپوش میں بہت کام کر رہے تھے، بہت فرقہ واریت پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے. میرے پاس فون آیا وہاں کسی شاگرد سے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں ان سے بات کرنے کے لیے. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آتا ہے، ان چیزوں میں نہیں دلچسپی لیتا. نہیں جی آپ آئیں جماعت المسلمین والے. وہ بار بار قرآن لا کے بھائی فرقہ واریت کا جب دور ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ جب فرقہ واریت کا دور ہو تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. تو جب بہت اصرار کیا تو میں نے کہا چلو بغیر کسی تیاری کے، نہ میں نے کوئی جماعت المسلمین کا مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں تھا، اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جماعت المسلمین پارٹ ون بھی ہے پارٹ ٹو بھی ہے، اس وقت میرا یہ خیال تھا پارٹ ون ہی ہے. تو میں وہاں پہنچا، میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے. مناظرہ جب کسی سے ہوتا ہے تو اس کے لیے تو دن طے ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، آپس میں شرائط طے ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں مناظر نہیں ہوں اور ہمارے بڑوں کی طرف سے پابندی بھی ہے ان چیزوں پر، بھائی اس سے ان چیزوں سے نقصان نہیں ہوتا ہے بحث مباحث. میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ ایسے ہی جنرل نالج کے لیے ہمیں بھی تو پتہ چلے نا. میں جب وہاں پہنچا ہوں تو وہ میزبان تھے جنہوں نے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ بھی جماعت المسلمین کے سرکردہ کارکن تھے. ظاہر ہے کارکن ہوں گے تبھی تو کھانے پینے کا انہوں نے انتظام کیا، وہ تھے جماعت المسلمین کے، ان کی طرف سے کھانے کا کی دعوت بھی. لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، میں چلا گیا، میرے ساتھ ایک اور ساتھی، وہ ساتھی تو بالکل ہی فارغ تھے، یعنی ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو اب ہم جب بیٹھے ہیں تو میرے ادھر بھی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں ان کی ماشاء اللہ، ادھر بھی بڑی بڑی داڑھی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ. اب ہم کیوں کہتے ہیں ایک مٹھی داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ ہماری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی سے زائد بال کاٹتے تھے اور کسی صحابی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا. تو یہ لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا عمل جب حدیث کے خلاف ہے تو حدیث کو لو، عبداللہ بن عمر کو نہ لو. اب دیکھو یہاں گڑبڑ کیوں، خلاف ہے بھائی عبداللہ بن عمر کا قول حدیث کی تشریح کیوں نہیں ہے، خلاف کیوں ہے؟ آپ اس کو یہ کہو کہ عبداللہ بن عمر کا قول حدیث کی تشریح ہے، قول نہیں عبداللہ بن عمر کا عمل، حدیث کی خلاف نہیں ہے بلکہ حدیث کی تشریح. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو آپ بڑھاؤ، کاٹنے کا کہیں بھی نہیں ہے، اتنی جا کے کاٹ دو. اور عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہیں، ایک مٹھی کے بعد بال کاٹتے تھے حج عمرے کے موقع پہ. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کا قول کس کے خلاف ہے، حدیث. اب یہی گڑبڑ ہے نا، یہی گڑبڑ ہے. عبداللہ بن عمر کا قول خلاف ہے اور آپ کا قول مطابق ہے. پہلی بات یہ کہ اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ بن عمر کا اکیلے کا قول ہوتا تو بات تھی، عبداللہ بن عمر نے یہ کام کیا کسی صحابی نے بھی منع نہیں کیا، مطلب سب آپ ہوتے تو آپ منع کرتے یقیناً، مگر حضرت عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، بہت سارے صحابہ جو بھی اس وقت مدینہ میں ہوں گے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ پاگل ہیں یا ہم پاگل ہو گئے ہیں، سیدھی سی بات معذرت کے ساتھ. تو بات یہ کہ عبداللہ بن عمر کا قول نبی کے خلاف نہیں ہے. نبی کے قول کی تشریح یہ ہوگی کہ نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، کتنی بڑھاؤ اس سے حدیث خاموش ہے. عبداللہ بن عمر نے نبی کی اس حدیث کی خاموشی کو توڑ دیا کہ بھائی کم از کم اتنی بڑھاؤ. اگر ہم کہتے ہیں کہ بڑھاؤ نہیں، چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑھی رکھو، پھر حدیث کی مخالفت ہوتی، کیونکہ یہ بڑھی ہوئی داڑھی نہیں، تو کچھ تو بڑھانی ہے، خشخشی داڑھی نہیں رکھنی. کتنی بڑھانی ہے اس سے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. جس چیز کا حدیث میں تذکرہ نہ ہو تو صحابی کا قول اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ مخالفت تو جہاں وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کا قول اس کے خلاف ہو، آپ اس کے خلاف ہیں. نبی کہیں یہ جائز، وہ کہیں ناجائز، نبی کہیں حرام، وہ کہیں حلال، پھر قول مخالف ہوگا نا. تو نبی نے فرمایا بڑھاؤ، کتنی بڑھاؤ اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر نے ایک مٹھی سے زائد کاٹ دی، واضح کر دیا کہ بھائی میری نظر میں حدیث کا مطلب کیا ہے، کم از کم یہاں تک بڑھاؤ، اور کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. باقی ایک الگ بات ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بڑھا دی جائے، کیونکہ نبی کے قول کے جو ظاہری لفظ ہے اعفاء، اور خود نبی کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ کی داڑھی بڑی تھی، گھنی تھی، تو اس سے دونوں قول میں جمع ہو جائے گا، تطبیق ہو جائے گا. بہتر ہے کہ بھائی زیادہ بڑی رکھی جائے، لیکن کوئی ایک مٹھی سے زائد کاٹ دیتا ہے تو حرام نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر اور اتنے سارے صحابہ کسی ناجائز کام کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں وہاں پہنچا تو ماشاء اللہ بڑی بڑی داڑھیاں ان کی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں جب گیا تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو وہ جو ہے نا، شکر ہے مجھے پہچانے نہیں، ورنہ میرا تجربہ ہے کہ جماعت المسلمین والے جس کو پہچانتے ہیں، میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک دفعہ میرا ان سے 10-15 سال پہلے چھوٹی سی بات چیت ہوئی تھی ان سے، وہ بھی ایسے ہی ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا تھا. تو مجھے تو لگا کہ ان کو میں نے کہیں پہلے دیکھا ہوا ہے، ان کو بھی لگا، مگر شکر ہے ہلکا سا لگا، یقین نہیں آیا. تو انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا، تو آغاز کے میں نے کہا جی فرمائی. میں نے کہا یہ مناظرہ نہیں ہے بھائی، بات چیت کے لیے آئے ہیں، ان کی پلکی انداز سے بات چیت ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہے، سیکھنے والے لوگ ہیں، سیکھنے آئے ہیں، اچھی بات کہیں گے تو مانیں گے، حق کی تلاش کس کو نہیں ہوتی. تو انہوں نے خطبہ پڑھا کافی لمبا. اہل باطل کی علامت یہ ہوتی ہے، یہ مقصودی بات میں ٹائم کم لگاتے ہیں، غیر ضروری بات کو کھینچتے ہیں. خطبہ پڑھا الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ. بھائی کیا مسئلہ ہے اتنا لمبا، مگر ٹائم نہیں ہے، مختصر میں جمعے کی نماز تھوڑی پڑھنے آیا ہوں آپ کے پیچھے، بات کرو مختصر. خطبہ پڑھا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس قرآن کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور قرآن کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو. میں سمجھ گیا مراد کون ہے، امام ابو حنیفہ. قرآن کے پیچھے چلو، ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو، سمجھ رہے بات کو. اچھا نہیں لگتا ایسی باتیں کرنا، لیکن کیا کریں، ہو گئی ہیں، کمبل نہیں چھوڑ رہا نا. امام ابو حنیفہ کے پیچھے، مطلب نام نہیں لے رہے تھے مگر مراد یہی تھا، اتبعوا ما انزل الیکم، جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے پیچھے چلو، اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہ چلو. یہ آیت پڑھی، پھر کہا قرآن مجید میں آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی، یہ اس کے لیے حکم ہے جو مکمل مدت دودھ کی پوری کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہدایہ، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ، اس میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ لے بھائی، قرآن کے خلاف ہو گیا نا، ہے بھائی، امام حنیفہ کہہ رہے ہیں 2 سال، قرآن کیا کہہ رہا ہے 2.5 سال۔ پھر بہشتی زیور کا مسئلہ کہ کسی کی انگلی، پتہ نہیں وہ کیا عجیب سا مسئلہ تھا، کہیں نجاست میں لگی اور اس نے انگلی چاٹ لی تو انگلی پاک ہے۔ کہنے دیکھو بہشتی زیور میں کیا لکھا ہے، انگلی چاٹ لی تو انگلی تو وہ تو، یہ گندے مسائل فقہ میں، اتنے گندے گندے فقہ کی کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کافی لمبی چوڑی بات جب انہوں نے کی، اسی طرح 2-3 مثالیں اور دیں۔ تو جب میری باری آئی میں نے کہا آپ اور کچھ کہنا ہو، کہہ رہے نہیں آپ بتائیں اس کا جواب۔ میں نے کہا کہ پہلی بات نحمدہ و نصلی علی رسول ذی المختصر خطبہ، کیونکہ میں جمعے کی نماز یہاں پڑھانے نہیں آیا، لوگ میرا خطبہ سننے بھی نہیں آئے۔ نحمدہ، مجھے انہوں نے 15 منٹ دیے، لیکن میں نے 15 منٹ لیے نہیں، 2 منٹ میں بات کمپلیٹ کی۔ میں نے کہا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، میں نے کہا پہلی بات تو یہ آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اتبعوا ما انزل، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کے پیچھے چلو، تو اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ تو وہ، میں نے کہا بس میرا یہ سوال ہے، آگے سوالات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تو بس اتنا بتا دیں پورا قرآن کے پیچھے چلو یا آدھے۔ میں نے کہا پورا، میں نے کہا پورے میں ایک اور آیت بھی ہے جو آپ نے پڑھی نہیں، پورے میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے اتبع سبیل من اناب الیہ، سورہ لقمان میں ہے، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہاں آتا ہے براہ راست پورے، یہاں آتا ہے براہ راست قرآن پہ چلو، یہاں آتا ہے اس شخص کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے۔ ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے کہ براہ راست، ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے براہ راست نہیں بلکہ شخصیت کا درمیان میں واسطہ۔ میں نے کہا یہ 2 حکم مختلف قسم کے ایک ہی شخص کو نہیں دیے جا سکتے۔ میں نے کہا ایک مثال، جیسے انڈا موڑ کسی نے جانا ہے، ایک طریقہ تو یہ، آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہے، ایک تو یہ کہ میں آپ کو خود ایڈریس سمجھاؤں، یہاں سے مڑو ادھر سیدھے ہاتھ پہ گولے گنڈے والا آئے گا، پھر لطیف کباب والا آئے گا، پھر فریج والا آئے گا، پھر جناب وسیم برگر والا آئے گا اور گٹکے والا آئے گا، اس کے بعد انڈا موڑ آ جائے گا۔ تو یہ تو میں آپ کو خود ایڈریس سمجھا رہا ہوں، آپ خود جائیں۔ اور ایک یہ کہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ بندہ انڈا موڑ روزانہ آتا جاتا ہے، ابھی بھی وہیں جا رہا ہے، اس کے پیچھے چپ کر کے بیٹھ گئے، یا یہ جدھر جا رہا ہے نا بائک اسی کے پیچھے پیچھے لے جاؤ۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ہی آدمی کو 2 حکم دے رہا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ لیکن اس کے پیچھے نہیں جاؤ، براہ راست جاؤ۔ کیا مطلب بھائی، براہ راست جاؤں تو اس کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے جاؤں تو براہ راست نہیں؟ تو ایک ہی آدمی کو 2 حکم نہیں دیے جا سکتے۔ میں نے کہا قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے پورے قرآن پہ چلو، شخصیت درمیان میں نہیں آنی چاہیے، اور ایک طرف کہہ رہے کہ شخصیت کے پیچھے چلو، تو یہ الگ الگ قسم کے لوگوں کو یہ حکم ہے۔ میں نے کہا جس کو پورا قرآن آتا ہے وہ براہ راست پورے پہ چلے، جس کو پورا نہیں آتا، جیسے آپ کو نہیں آتا، جیسے بھی میں یہ والی آیت آپ کو نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کہہ رہے وہ اس کے پیچھے چلے جس کو پورا آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں نے کہا بھائی جس کو پورا آتا ہے وہ براہ راست چلے، وہ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو پورا نہیں آتا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پورا نہیں آتا، تو وہ اس کے پیچھے چلے جس کو پورا آتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کو پورا آتا تھا۔ کہنے کہ نہیں وہ ہدایہ میں یہ قرآن کے خلاف، میں نے کہا وہ چونکہ امام ابو حنیفہ کو پورا آتا تھا نا، اس لیے امام ابو حنیفہ کو 2 سال والی آیت بھی معلوم تھی، 2.5 سال والی بھی معلوم ہے، جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا قرآن مجید میں آتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ نے ماں کی نعمت کو بیان کیا ہے کہ ماں نے 3 تکلیفوں سے اولاد کو جنا، اور پھر بتایا اس کا حمل اور اس کا الگ کرنا اپنے آپ سے یہ 30 مہینے ہوتا ہے۔ تو یہاں الگ کرنا، اپنی چھاتی سے الگ کرنا، یہ کنایہ ہے دودھ چھڑوانے سے۔ تو میں نے کہا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، امام حنیفہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ 2.5 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور یہ جو آیت ہے نا دو سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. اس آیت میں آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ لازمی حکم نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو جتنا آتا ہے نا وہ بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو آتا نہیں ہے پورا, اوپر سے جتنا آتا ہے وہ بھی سمجھ میں پورا نہیں آتا, وہ بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے. آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, دو سال تک تو دودھ پلائے, لیکن آتا ہے اگر وہ پھر آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں, اگر دو سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو پھر رضامندی کی کیا بات تھی. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, آپس کی رضامندی اور مشاورت سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, کوئی گناہ نہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں جو دو سال تک دودھ پلانا ہے یہ وہ دودھ ہے جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. اور میں نے کہا ایک تو بات یہ کہ آپ کو قرآن نہیں آیا پورا, امام حنیفہ کو آتا تھا پورا. دوسری بات یہ کہ آپ جس فقہ حنفی پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پورا نہیں آتا. کسی کے مذہب کا علم ہو تو اس پر اعتراض کرے انسان, فقہ حنفی میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہی نہیں ہے, فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. فتویٰ یہی دیا جاتا ہے احتیاط کی بنیاد پر کہ دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے, احتیاط کی بنیاد پر, قرآن کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے. تو میں نے کہا نہ ہم اس مسئلے میں امام حنیفہ کے قول کو فالو بھی نہیں کرتے, ان کے شاگردوں کے قول کو لیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے. تو آپ کو نہ ہمارا عمل پتا اور نہ امام حنیفہ کی دلیل پتی پتا ہے, آپ اعتراض کر رہے ہیں بیٹھ کے. دوسرا مسئلہ وہ بحثی زیور میں جو لکھا یوں انگلی لگ گئی ہو پھر چاٹ لی, تو بحثی زیور میں کسی کو ترغیب نہیں دی ہے کہ یوں کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے, اور ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے. کسی نے ایک عالم پر یہی اعتراض کیا تھا کہ بحثی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ گندگی میں انگلی لگ جائے انگلی چاٹ لی تو پاک ہو جائے گی, تو انہوں نے کہا وہ آپ کے لیے نہیں کہا بچوں کے لیے لکھا ہوا ہے. بچوں کے بعض دفعہ پوٹی میں ہاتھ آتا ہے وہ چاٹ لیتے ہیں, اب وہ انگلی آپ کے جسم پہ لگ گئی, اب مسئلہ کھڑا ہوگا نا کہ آپ کا جسم پاک رہے گا یا ناپاک. تو مسئلہ یہ کہ وہ پاک ہو جائے, جسم ناپاک نہیں ہے پھر, وہ پاک ہے. باقی بچے نے یہ کام اچھا کیا یا برا کیا, بحثی زیور میں یہ نہیں لکھا کہ بہت اچھا بچوں کو یہ کرنا چاہیے یا بچوں کو یہ ترغیب دیا کریں یا بڑوں کو یہ کام کرنا چاہیے. تو مسئلہ تو ہے نا, مسئلہ تو چاہے حیا کے خلاف ہو شرم کے خلاف ہو, وہ تو صحابہ سے بھی منقول ہیں. کیسے کیسے صحابہ سے حیا اور شرم کے خلاف مسائل منقول ہیں وہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو بڑی لمبی صحیح بخاری میں لکھے ہوئے ہیں. کیونکہ شریعت میں جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے, جب ایک مسئلہ ہے اور وہ پیش بھی آئے گا تو پوچھا تو جائے گا بتایا بھی جائے گا. خیر تو پھر وہ کہنے لگے کہ کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا, وہاں سے آواز آئی کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا. میں نے کہا ابھی آپ کے دو تین سوال تھے جن کے میں نے جواب دیے, میں نے تو سوال جو ابھی تو پوچھا ہی نہیں. یہ بھی بڑی شرارت ہے ان لوگوں کی. میرا دوسرے دفعہ یہ تجربہ ہوا جماعت المسلمین سے, جہاں پھنسے کھانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. یہ پہلے سے کھانا وانا لگا کے رکھتے ہیں دیکھو بھائی, تاکہ جو ہے نا کہ بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کیوں ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ ہم یہاں بے وقوف ہے, کھانا کھانے آئے ہیں یہاں پہ, ہم کھانا ہمیں گھر میں نہیں ملے گا کیا؟ کھانا لگا تو کھانا. تو میں نے ان سے کہا کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. ابھی تو آپ نے کیے نا, مجھے بھی ایک دو سوال کرنے دیں. اب وہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ, اچھا نہیں مناسب نہیں. تو ان کو پریشانی لاحق شروع. میں نے کہا آپ دن رات اس حدیث کی رٹ لگاتے ہیں لوگوں کے سامنے, فرقواریت پھیل جائے گی, فرقواریت پھیل جائے گی. تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. میں نے کہا پوری حدیث تو یوں ہے, جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا, اگر وہ نہ ملے تو درختوں کے پتے چبانا لوگوں سے, فاعتزل الفرقہ کلہا, تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. تو جب آپ کے امیر صاحب جو کیپٹن مسعود ہیں یا جو بھی تھے, مجھے یاد نہیں امیر کا نام بدلتے رہتے ہیں, شاید کوئی پرانے ایک تھے, اب شاید دو تین امیر چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ فرقواریت پھیل چکی ہے, حنفی شافی مالکی حنبلی, ٹانگیں چوڑی کرنا پتلی کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, اتنے سارے فرقے بقول آپ کے, تو پھر تمام فرقوں سے آپ کو جماعت المسلمین تلاش کرنی چاہیے تھی. تو کہیں بھی دنیا میں ملتی اسی کو جوائن کر لیتے, اور اگر نہیں تھی تمام فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے یا تو پتے چباتے یا پان بھی کھا لیتے تو کچھ تو مناسبت ہو جاتی نا. آپ کہتے بھی پتے کھانا مشکل کام ہے, چلو پان کا رواج ہمارے معاشرے میں, چل پان کھا لیتے. ایک نیا فرقہ نہ بناتے, آپ نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی. یہ نئے فرقے کی بنیاد جماعت المسلمین کے نام سے رکھنا, یہ کس حدیث میں آتا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ؟ جماعت المسلمین والے بیچارے مر جائیں گے, اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. مجھے پہ واٹس ایپ پہ بہت سارے سوالات آ رہے تھے, میں نے یہی سوال گھما دیا تو ایک کا جواب آیا, حدیث میں آتا ہے اتنے سارے فرقے ہیں, اتنے 15 منٹ کا کلپ بھیجا انہوں نے, حدیث میں آتا ہے. لیکن جماعت المسلمین کو اب زندہ کرنا ہماری ذمہ داری تھی, جب اتنی نہیں تھی تو ہم جماعت زندہ ایکچولی ہم یوں کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی چھوڑو, جس حدیث کو آپ بنیاد بنا کے جماعت المسلمین بنائی ہے اس میں بنانے کا ذکر نہیں ہے. اس میں کہ جماعت المسلمین کو تلاش کرنا نہ ہو, فرقوں سے الگ ہو جانا, ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانا, یہ نہیں تھا. آپ نے نیا فرقہ بنایا, ایسا فرقہ جو 1400 سال میں کبھی بھی نہیں تھا. اور کمال کی بات یہ کہ اس نئے فرقے کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا, حالانکہ حدیث میں جماعت المسلمین سے مراد جماعت المسلمین کا فرقہ نہیں ہے, بلکہ جماعت المسلمین کے لغوی معنی مراد ہے, مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کی اجتماعیت. حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کا امیر ہے کوئی, امیر سے مراد بھی خلیفہ ہے, حاکم, حکومت. حاکم ہر ملک کا ایک حاکم ہوتا ہے نا, وہ ان کا امام ہوتا ہے, جس کے پاس قوت نافذہ ہو. کیا مطلب؟ بغاوت نہیں کرنا, مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا, بلکہ اس سے الگ ایک جماعت بنانے کی کوشش نہ کرنا. بجائے مسلمانوں میں دنگا فساد کرنے کی کنارہ کشی اختیار کر لینا. آپ نے دنگا فساد کی بنیاد رکھ دی, ایک جماعت بنا لی, اور اس ٹوٹی ہوئی جماعت کا, مسلمانوں سے الگ ہونے والی جماعت کا نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. یہ عجیب کام ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, یہ صحیح حدیث ہے. جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا نا, الگ فرقہ بنائے گا, ایسا فرقہ جو 1400 سال میں کبھی نہیں تھا, ایک نئی بنیاد رکھ لی, اس کو اللہ قیامت کے دن, مسلمان سب جنت میں جا رہے ہوں گے, اس کو الگ کر کے جہنم میں پھینکیں گے, تو ان کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ اب دیکھو ڈراما کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمان وہ ایک جماعت کی مانند ہیں, اگرچہ ان کا ایک امیر نہیں ہے, ایک خلیفہ نہیں ہے, لیکن مختلف ملکوں میں مختلف امیر ہیں. تو ہونا یہ چاہیے پورے طور پر اجتماعیت آپ کے لیے باقی رکھنا ممکن نہیں ہے, ہونا تو چاہیے سب ایک خلیفہ ہو, جو جہاد کے ذریعے ہوتا ہے, لٹریچر کے ذریعے نہیں ہوتا. پر اگر آپ میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ بھائی ملکوں میں اگر لڑائی شروع کر دی تو اس سے بھی جائیں گے, تو یا تو انہی میں سے ایک کو فالو کرو تاکہ مسلمان مزید پارا پارا نہ ہو. کیونکہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا اصل مفہوم یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹنی نہیں چاہیے, اجتماعیت ٹوٹے گی کافر اس کا فائدہ اٹھائے گا. تبھی تو ہم کہتے ہیں ملک میں مسلح بغاوت جائز نہیں ہے. آپ ملک میں مسلح بغاوت کریں گے, انڈیا اس کا فائدہ اٹھائے گا, امریکہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. جوڑ کے رکھو مسلمانوں کو جس حد تک جوڑنا ممکن ہے. آپ نے جوڑنے کے بجائے الگ فرقہ بنا کے توڑا, اور اس ٹوٹے ہوئے فرقے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن الگ کر کے جہنم میں پھینکیں گے, تو آپ نے اس ٹوٹے ہوئے جہنمی فرقے کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ڈاکو ہو, نام رکھ لے پولیس خان, تو نام سے تھوڑی ہوگا کچھ, آپ کا عمل دیکھا جائے گا. عید آنے والی ہے, ابھی جماعت المسلمین کے پوسٹر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بھی جماعت المسلمین میں نماز میں شریک ہوں, عورتیں بھی جماعت المسلمین کی نماز میں شرکت کریں, یہ پوسٹر آئیں گے, پوری بات نہیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں بھی جب آئیں جماعت المسلمین میں شرکت کریں, اور دعوت المومنین میں بھی شرکت کریں. کیا مطلب؟ مومنین کی دعا میں بھی. اب بتاؤ دعوت المومنین کے مراد کیا؟ وہ جماعت ہے جو دعوت المومنین کے نام سے کام کر رہی ہے, ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں عید کے دن. تو جماعت المسلمین کا مطلب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی جماعت جو عید کے دن ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں. انہوں نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ بنائی, عام مسلمانوں کی جماعت میں شرکت نہیں کی, حالانکہ ان کو اس میں کرنی چاہیے تھی. الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا دی اور اس کا نام کیا رکھا؟ جماعت المسلمین.
تو ناموں سے کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ. اگر نام آپ کا جماعت المسلمین ہے تو دعوت المومنین بھی پھر آپ کا نام ہونا چاہیے. تو یہ ہے میرے بھائی الفاظی لفظوں کی ہیر پھیر سے نئے نئے فرقے بنا کے پوری دنیا کو گمراہ قرار دے دو. ایک آخری سوال بس میں کر کے پھر اپنی بات کی طرف میں آتا ہوں, جلدی سے موضوع مکمل کرتا ہوں. جب بھی کوئی باطل فرقے والا آئے نا, یاد رکھو ایک چیز لے لو ایک ساشا مجھ سے, ہمیشہ کامیاب رہو گے انشاءاللہ, ہمیشہ کامیاب رہو گے. اس سے اس کی سند پوچھو کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بناؤ, جن کے یہی عقیدے اور یہی نظریے ہوں جو آپ کے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, لا تزال طائفۃ من امتی غاہرین علی الحق, ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی, غالب رہے گی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان 15 صدیوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا کہ پوری امت گمراہ ہو گئی ہو, ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا. اب اگر کوئی فرقہ اپنا شجر نسب بیان نہیں کر سکتا روحانی, کہ میں فلاں کا فلاں کے نظریات, میں فلاں کا شاگرد, وہ فلاں کے شاگرد, وہ فلاں کے شاگرد, نبی تک نہیں پہنچا سکتا, اس کا مطلب درمیان میں یہ تھا ہی نہیں, یہی مطلب ہوگا نا. امت پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نظریات کا حامل کوئی بھی موجود نہیں تھا, جب نہیں تھا تو امت اس کا مطلب گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. بات آئیے سمجھ میں؟ اسی لیے یہ ائمہ اربع کے جو سلاسل ہیں یہ سارے سند متصل کے ساتھ, میرا جو عقیدہ ہے میں اس عقیدے کا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سند پیش کر سکتا ہوں کہ میرے استاد کا بھی یہی عقیدہ تھا, ان کا یہ نام ہے, ان کے استاد کا کیا نام, ان کے استاد کا, میرے انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا بھی ہے, ان کے استاد کا کیا نام, ان کے پورا کہاں تک پیش کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں یہ یا تو 100 سال پہلے یا 150 سال, 150 یا 200 اس سے پہلے ان کا کوئی وجود. تو جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے جو تم پیش کرتے ہو کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا, تو اس امام مسلم نے کون سے امام کو لازم پکڑا ہوا تھا, اور اس دور میں جماعت المسلمین کون سی تھی, اور اس کے امام کا نام بتائیے. جبکہ یہ کہتے ہیں جماعت المسلمین سے ہٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تو امام مسلم جہنم میں گئے معاذ اللہ. امام بخاری نے کون سی جماعت المسلمین جوائن کی تھی اپنے دور میں, صحیح ہے نا. آپ کہیں گے کہ اس میں فرقواریت ہی نہیں تھی, تو ایسا نہیں ہے, شیعہ بھی موجود تھے, رافضی موجود تھے, معتزلی موجود تھے, پھر یہ زور سے آمین آہستہ آمین, یہ اختلافات بھرپور طریقے سے موجود. تبھی تو امام بخاری اپنے مذہب پہ دلیل لے کر آتے ہیں دوسرے پہ رد کرتے ہیں, امام مسلم دلیل لے کر آتے ہیں دوسرے پہ رد کرتے ہیں. فروعی اختلافات بھرپور طریقے سے موجود تھے, زور سے آمین آہستہ آمین, یہ سب مسئلے اختلافی موجود تھے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, مسئلے موجود تھے. تو امام بخاری کو تو چاہیے بخاری رکھ کے جماعت المسلمین زندہ کرتے, اتنے فرقے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت المسلمین بنائی نہیں ہے, زندہ کیا ہے. تو زندہ وہ چیز ہوتی ہے جو مر چکی ہو, اس کا مطلب ہے جماعت المسلمین سے پہلے, جب تک جماعت المسلمین نے جماعت المسلمین نہیں بنائی تھی, اس سے پہلے پوری دنیا میں جماعت المسلمین مر گئی تھی, تو کیا مطلب گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی نا امت. حالانکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے مان لیا نا گمراہ تھی, اس کا مطلب ہے اس امت نے آپ کو جو دین دیا پھر اس پر سے اعتماد اٹھ گیا, یہ تو گمراہ لوگوں نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے, گمراہ لوگوں نے ہمیں یہ حدیث دی ہے, پھر آپ اس قرآن کو بھی نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیں گمراہ لوگوں نے دیا ہے, گمراہ لوگوں نے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمراہ نے دیا ہے مگر ہم اس کو سچا مانتے ہیں کیونکہ اس میں تحریف نہیں ہو. ایک جماعت المسلمین والے سے میری اس طرح بھی بات ہوئی, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا؟ اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ تو وہی ہے. میں نے کہا میں مانتا ہوں وہی ہے, لیکن دلیل کیا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں مانتا میں, کیا دلیل دو گے؟ یہ وہی ہے جو نبی پہ نازل ہوا. کہہ رہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میں نے کہا میں کوئی انگلش کی کتاب لکھوں اس میں لکھ دوں, بولوں اللہ کا کلام ہے, لوگ پوچھیں کہ کیا دلیل ہے, میں کہوں اس میں لکھا ہوا ہے, خود ہی لکھ دوں میں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے خود ہی لکھ دیا ہو. کہنے کہ توبہ 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 استغفر اللہ, اس میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاج کمپنی والوں سے کہتے ہیں کتاب لکھو اس کے ٹائٹل پہ لکھ دو لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیا نہیں ہوگی گنجائش؟ پہلے یہ تو ثابت کرو یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، اور یہ نبی پر یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا جب پہلی دفعہ میری ان سے بات چیت ہوئی تھی نا، اس وقت بھی مجھے معلومات، ابھی بھی نہیں ہے ان کے بارے میں زیادہ معلومات، بس یہ دو چار سوالات ہی ہیں، تو اس وقت بھی اس نے وہ بڑی کلابازیاں کھائیں ادھر سے ادھر، بھائی سیدھا سیدھا بول دو، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے دیا ہے، اور ان کے باپ دادا کو ان کے باپ دادا نے، ان کے باپ دادا کو شخصیتیں ہیں درمیان میں جن پر اعتماد کر رہے ہیں ہم، اعتماد کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے، لیکن پبلک پر اعتماد تو نہیں کرنا نا، کیونکہ یہ سارے گمراہ تھے، یہ سارے کون تھے؟ گمراہ. ہم تو کہتے ہیں بھائی اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے، غلط بات پہ اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے، اب لوگوں کو درمیان میں لاؤ گے تو پھر ان کا سارا مذہبی دھڑام سے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، لوگ پبلک کو لانا نہیں چاہ رہا تھا، کہہ رہے نہیں یہ تو ہیں تو سارے گمراہ، سب غلط ہیں سارے، ہم صحیح ہیں، یہ غلط لوگوں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس میں تو راویوں میں کوئی حنفی ہوگا، حدیث کے راوی جو بخاری ہے، بخاری کے راویوں میں درجنوں حنفی ہیں محدثین، درجنوں حنفی، بلکہ درجنوں کم کہہ رہا ہوں، سینکڑوں حنفی ہیں، بخاری کے راویوں میں رفع الیدین نہ کرنے والے راوی بہت زیادہ ہیں، جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے وہ بھی بہت ہیں، ان کو جہنمی کہو گے، گمراہ کہو گے، تو بخاری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے تمہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ گیا اتنی مرتبہ، دمشق گیا اتنی مرتبہ، مصر گیا اتنی مرتبہ، مکہ گیا اتنی مرتبہ، مدینہ گیا اتنی مرتبہ، کوفہ گیا، فرمایا اتنی مرتبہ گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری کوفہ گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اتنی مرتبہ کے قابل شمار نہیں ہے. کیا مطلب؟ سب سے زیادہ کوفہ گئے ہیں، تو کوفہ فقہ حنفی کا گڑھ تھا، تو امام بخاری نے حدیث میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے لکھے ہیں، کوفہ کے راوی نقل کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ کوفہ میں علم حدیث کا اتنا چرچا تھا، جہاں سے فقہ حنفی کی پیدائش ہوئی ہے. اب پیدائش کے لفظ سے بھی ایک لفظ یہ لوگ فوراً کہہ دیں گے، اچھا اس کا مطلب فقہ حنفی کوفہ میں پیدا ہوا، نبی کے دور میں تو تھا نہیں، فوراً یہ لفظ نا، ابھی لفاظ کے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب مسالک تھے، اس کا نام نہیں تھا، اس عنوان سے نہیں، جیسے بخاری کی حدیثیں تو نبی کے دور میں بھی تھیں، مگر ان حدیثوں کو بخاری کی حدیث جب کہا جاتا ہے، جب اس کو بخاری امام بخاری نے مدون کیا ہے، تو فقہ حنفی بھی نبی کے دور میں تھا، اس کو جب مدون امام حنیفہ کے دور کے بعد کیا گیا ہے، اس لیے اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، تدوین کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، الفاظ کے ہیر پھیر ہیں جس سے لوگوں کو الو بنایا جاتا ہے. تو میں کہاں سے کہاں نکل گیا، جماعت المسلمین تو ہر بیان میں ویسے ہی رگڑے میں آ جاتے ہیں بےچارے، ہر بیان میں ویسے ہی. اصل میں دو مسئلے بیان کروں گا آج جلدی جلدی، قربانی کے یہ جو واٹس ایپ پہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، ایک تو ہے جمعے کی نماز کے بارے میں، آج کل بعض ائمہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جمعے کے دن جب عید ہوتی ہے تو جمعہ نہیں ہے پھر، یہ واٹس ایپ پہ بہت کلپ آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب عید کا خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، تو لہذا جو شخص چاہے جمعے کی نماز پڑھنے آئے، اور جو چاہے نہ آئے، اسے اختیار ہے. تو پھر یہ طنز کیا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ حنفی مولوی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں عید کے دن بھی آؤ اور جمعے کے دن بھی آؤ، تو یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی کا، بعض لوگ جان کر ہمارا منہ چڑھانے کے لیے چوتھے دن اونٹ ہلا نہر کرتے ہیں. دیکھو یہاں شافعی بھی رہتے ہیں بہت سارے، امام شافی کے ہاں گنجائش ہے کہ چوتھے دن کر سکتے ہو، مگر یہاں شافی لوگ کیا کرتے ہیں، حنفیہ کی رعایت کرتے ہیں کہ بھائی جب سارے تین دن کر رہے ہیں تو ہم چوتھے دن، تین دن بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اور افضل بھی ہے پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے، چوتھے دن جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بھائی فروعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، فالو کرو سب. لیکن بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، چھیڑو، صحیح ہے نا، چوتھے دن کرو، دوسرا پوچھے خیریت، کہ حدیث میں آتا ہے، کس میں آتا ہے، حدیث، وہ کہے گا کہاں ہے حدیث، پھر حدیث دکھائیں گے، وہ کہے گا یار ہمارے مولوی صاحب تو بے وقوف، کہے گا بے وقوف کیوں ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ابو حنیفہ کے قول پہ چلنا ہے، قرآن حدیث پہ نہیں چلنا. پھر جو قربانی کا مزہ آئے گا نا، خدا کی قسم، ایسا مزہ آئے گا جب ایک مسلمان کو الجھے گا نا، ابے یار ہم لوگ دھات کھاتے ہیں، بچپن سے تین دن قربانی کرتے آئے ہیں، کبھی چوتھے دن کا کسی سے سنا نہیں ہے، شافیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی تین دن ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا. پھر جو بیچارہ نیا نیا دین پہ آتا ہے، وہ تو ویسے ہی کہتا ہے یار یہ ان کے تو اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، جو پرانا ہوتا ہے پھر اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر اس کی طبیعت میں فتنہ ہے تو اس کے پاس بھی ایک ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا, اب وہ جا کے چھیڑے گا. اب چوتھے دن بھی ہوتی ہے تم لوگ پہلے. حدیث میں آتا ہے ایک اپنے محلے میں ایک معاشرے میں ایک نام پیدا کرے گا وہ, صحیح نا. پرومیننٹ ہونے کا شوق ہوتا ہے نا انسان جو سب کرنے میں اس سے ہٹ کے ذرا کچھ نیا آئے, کچھ نیا. اور جو فتنے والے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی اس کو ممکن ہے وہ شاید ہوتا ہوگا, چلو یہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے, ایسے چلا لیتے ہیں وہ. تو یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے کہا اس لیے تھوڑا سا ان دونوں مسئلوں پہ ہلکی سی روشنی, زیادہ تفصیلی دلائل نہیں ہے, ایک تو وقت بھی اتنا نہیں ہے, ہلکی پھلکی سی روشنی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ امام منیب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ مدلل. پہلا مسئلہ تو جمعے کی نماز کے بارے میں, جمعے کے بارے میں یاد رکھو جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص, آج اللہ نے دو عیدوں کو جمع کر دیا ہے, لہذا جو جمعے کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے, وہ عید کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے, وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ اوالی مدینہ کے بارے میں, اوالی کا مطلب مدینہ کے قریب گاؤں تھے, دیہات تھے, لوگ سفر کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. گاؤں کے لوگوں پر جمعے کی نماز لازم نہیں ہے, لیکن وہ نبی کی امامت میں کہ بھئی آپ کا خطبہ سن لیں. تو عید کے دن وہ لوگ آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز بہت جلدی پڑھاتے تھے. جمعے کے بارے میں حکم یہ کہ زوال کا وقت ہوتے ہی پڑھا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ترس آتا تھا کہ بھئی یہ واپس جائیں گے دوبارہ ان کے لیے حاضری مشکل ہے, آپ نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ ان پر ویسے ہی جمعہ واجب نہیں ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں انا مجمعون, ہم جمعہ پڑھیں گے. ہم کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم میں صرف میں نہیں ہوں, ہم کا مطلب یہاں جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے دو دلیلیں ہیں اس پر. اہل حدیث فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے تھا, حدیث کے الفاظ تو سب کو شامل ہیں. دو دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف گاؤں کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں. پہلی دلیل, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحیح سند سے ثابت ہے یہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا, عید کے دن جمعہ آ گیا تھا, فرمایا اے لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو جمعہ پڑھنے کی رخصت دی ہے وہ دیہات کے لوگوں کو دی ہے, مدینہ کے لوگوں کو, شہر والوں کو نہیں دی ہے. تو اتنے بڑے خلیفہ راشد ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور لوگ کون ہیں؟ سب صحابہ, کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا ایک صحابی تو کھڑے ہوتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور دوسری دلیل خود اس حدیث کے الفاظ میں, اب یہ جو حدیث ہے نا انا مجمعون کے ہم جمعہ پڑھیں گے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے عید کے دن, صرف جس نے عید کا خطبہ سن لیا کافی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام پر واجب ہے, عوام پر واجب نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ امام تو پڑھے گا کیونکہ وہ امام ہے, لوگوں پر واجب نہیں. جس کا دل چاہے امام کے پیچھے آگے پڑھ لے, جس کا دل چاہے نہیں پڑھے. اب یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے, یہ عجیب سی بات بن جائے گی کہ امام پر جمعہ پڑھانا واجب ہو, مقتدی کو اجازت ہو ظہر. اب میں امام ہوں یہاں, عید کے دن جمعہ ہے, میں جمعے کے دن یہاں کیا پڑھاؤں گا؟ جمعے کی نماز, کیونکہ مجھ پر واجب ہے. پبلک سے میں کہوں گا کہ آپ کیا پڑھیں؟ یہ ممکن ہے عملاً؟ ادھر حبیبیہ میں بھی امام تو پڑھے گا جمعہ, پبلک سے کیا کہے گا؟ کیونکہ جمعے کی نماز اگر عوام پہ واجب نہ ہو, ظہر کی تو پھر بھی واجب ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ نہیں آ رہی بات سمجھو میرا خیال؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں ہے, الفاظ حدیث ہیں. تشریح وہ ہے جو آپ کی اپنی تشریح ہے, اس کو پیش کرتے ہو کس کے خلاف؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. اس لیے کہتا ہوں, وہ چونکہ ساری حدیثیں جانتے تھے نا, سارا قرآن, اس لیے آئمہ کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ گڑبڑ نہیں ہوتی اس میں. اور بھی اس پہ دلائل ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں. ایک دوسرا مسئلہ جلدی سے چھیڑتا ہوں, اس کو ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی. چوتھے دن قربانی کے بارے میں تین حدیثیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے, ایک حضرت ابو ہریرہ سے, ایک ابو سعید خدری سے, اور ایک جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ تین حدیثیں جس میں آتا ہے ایام التشریق کلھا ایام الاضحیہ, کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے ایام. تو ایام تشریق تو چوتھا دن بھی ہے نا، 10, 11, 12 اور چوتھا دن، اس میں تکبیرات تشریق بھی کہی جاتی ہیں. تو یاد رکھو یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. یہ جو دو حدیثیں حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ سے، ان کے راویوں میں آتا ہے معاویہ ابن یحییٰ صدفی، یہ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں واہن جدن. واہن کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی، ہمارے ہاں اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پھینکو. واہن کا مطلب ایسے ہی کوئی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی. اور دوسرے ہیں جبیر، اور دوسرا اس کی سند میں بھی اضطراب ہے. دوسرے راوی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس ان کے راویوں میں آتا ہے سلیمان ابن اشدق، سلیمان الاشدق، یہ متکلم فی راوی ہیں. متکلم فی کہتے ہیں کہ ان کی توثیق میں کلام ہے، بہت سو نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اس ڈیٹیل میں آپ کو جانا یہ تو بہت مشکل ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے یہ حدیث منقطع ہے، لم یثبت اصلہ، منقطع حدیث ہے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے. بہت بڑے محدث کتنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور زیادہ تر اہل حدیث انہیں کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ روایت کے لحاظ سے صحیح حدیث نہیں ہے. روایت کے لحاظ سے صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی، آئی بات سمجھ؟ اب لیکن اس میں ہے سمجھنے کی چیز. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا. آئی بات سمجھ؟ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، بعد میں اجازت دے دی. آئی بات سمجھ؟ اب دیکھو قربانی کا گوشت 3 دن تک ذخیرہ کرنے کی اجازت تھی. یہ 3 دن کون سے ہوں گے؟ 10, 11, 12. اگر 13 کو بھی شامل کر لو تو پھر 3 کے بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 دن. اب 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا مطلب؟ 3 دن کے اندر کھانے کی، اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی، بات آ رہی ہے سمجھ میں، تو 3 کے بجائے 4 دن ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوتی. بخاری کی اس حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ بعد میں اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ بھی ذخیرہ کر سکتے ہو. جیسے آج کل تو محرم کے حلیم پک رہے ہیں نا، بقرعید کے، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی. حلیم پکنا حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی محرم تک گوشت کو کھینچنا، وہ حدیث کی بنیاد. یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح، بالکل بے غبار، بالکل روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن 4 نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 3 دن. بالکل واضح پتہ چل رہا ہے. اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ہو سکتا ہے 3 دن سے مراد ہوں اگلے 3 دن، بقرعید کا دن چھوڑ کے، بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یوم نہر اس سے مستثنا ہے، قربانی والا دن، قربانی والے دن کے علاوہ کے 3 دن مراد ہیں. تو پہلی بات تو یہ دلیل کیا ہے اس سے، قربانی والے دن کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو علاوہ میں تو پھر 6 دن ہونے چاہیے، 3 دن قربانی کے تو سب مانتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے 3 دن، 6 دن، 6 دن قربانی، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ فتح الباری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ایام عقل اور شرب ہیں، اور جو 3 دن نبی نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی، وہ 3 دن ایام منا ہیں. اور ایام منا محدثین اور صحابہ تابعین کی اصطلاح میں ان 3 دنوں کو کہا جاتا تھا، 10, 11 اور 12 کو. یہ بالکل بے غبار روایت ہے، ایک تو یہ. دوسری بات یہ، کسی ایک صحابی سے بھی فتویٰ منقول نہیں ہے کہ چوتھے دن کسی صحابی نے قربانی کی ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا یہ صریح فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں. میں آپ کو صرف وہ فتاوا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں جو صحابہ اکرام سے منقول ہیں. پہلا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی لیلہ کے طریق سے، عن المنہال ابن عمر عن زر عن علی قال النحر 3 ایام افضلہا اولہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کے 3 دن ہیں جن میں سب سے افضل دن سب سے پہلا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. مالک ابن معاذ الثقفی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما النحر فی ہذہ ثلاثۃ ایام، قربانی صرف ان تین دنوں میں ہے، چار دنوں میں نہیں، کتنے دنوں میں؟ صرف تین دنوں میں. اور غالب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات منبر پہ کہی ہوگی کیونکہ وہ خلیفہ تھے، اغلب یہ ہے کیونکہ حضرت عمر تو جب خطابت کرتے تھے نا، خطبہ دیتے، تبھی لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی. تیسری بات، یہ حدیث ہے مرسل، حضرت مجاہد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں. اس کی سند پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے تو حضرت عمر سے ملاقات کی نہیں. تو یاد رکھو حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے جلیل قدر شاگردوں میں سے ہیں. تو اور یہ خیر القرون کا دور ہے جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور، اس کے بعد. تو حضرت مجاہد اس دور کے صف اول کے تابعین میں سے ہیں. تو حضرت مجاہد اگر حضرت عمر کی طرف نقل کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے، ضعیف ہونے کا احتمال کم ہے. اور خاص طور پہ فقہی مسئلہ جب بیان ہو رہا ہو، اور جس فقہی مسئلے کا تعلق بھی عید کے دن سے ہو، بقرعید کے قربانی کے مسئلے سے ہو، جس میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے ایک مسئلہ، اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کریں گے. وہ تیسری حدیث ابو حمزہ عن حرب کے طریق سے ابن ناحیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایام النحر ثلاثۃ ایام. عبداللہ بن عباس فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، کہ قربانی کے ایام تین دن کے ہیں. ٹھیک ہے، چوتھا فتویٰ بھی عبداللہ بن عباس سے، مگر ان کے دوسرے شاگرد سعید ابن جبیر، جو حضرت جنہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا تھا، یہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں. النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کتنے دن ہیں؟ ثلاثہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ تین کو. قربانی تین دن ہے. یہ چار فتوے ہو گئے. چوتھا فتویٰ عبداللہ ابن نافع نبی یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ذبحت یوم النحر والثانی والثالث فہی الضحایا، جو جانور 10, 11 اور 12 کو ذبح ہو وہ ہے قربانی کا جانور. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ قربانی کا نہیں ہے، وہ گوشت کھانے کا ہے. وہ جیسے بھائی آپ نے مہمانوں کی توازو کی، گوشت کھا لیا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام مالک کے طریق سے بھی یہ مروی ہے، ان مالک ان نافع عن ابن عمر. چھٹی روایت، معاویہ ابن صالح فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو مریم نے نقل کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا الاضحى ثلاثۃ ایام، قربانی کتنے دن ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے، کتنے دن ہے قربانی؟ تین دن ہے. یہ چھٹا فتویٰ ہو گیا. ساتواں، حضرت شعبہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں الاضحى یوم النحر و یومانی بعدہ، قربانی نہر والے دن اور اس کے بعد دو دن ہے. یہ روایت ہے محلہ ابن حزم، ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی کتاب المحلہ، اور اس حدیث کو ابن حزم نے صحیح قرار دیا. تو یہ سات فتاوی ہیں صحابہ کرام کے، اور بھی کتابوں میں تحقیق کریں اور بھی مل جائیں گے، اتنے سارے فتاوی ہیں اور کسی ایک صحابی سے بھی اس کی مخالفت منقول نہیں ہے. اور یاد رکھو عید وہ ہے جو مدینہ میں جانے کے بعد 10 سال نبی نے قربانی کی ہے، 10 سال بقرعید آئی ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے، صحابہ سے مخفی رہ گئی ہو. اگر چوتھے دن ہوتی تو صحابہ سے یہ بات مخفی، کیونکہ عید بقرعید یہ تہوار ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی کو پتہ چلے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اگر چوتھا دن بھی عید کا ہوتا تو یہ اتنا بڑا تہوار صحابہ کرام سے کیسے مخفی رہ جاتا؟ اتنے سارے فتاوی ہیں صحابہ کرام کے. امام طحاوی احکام القرآن میں فرماتے ہیں لم یروا عن احد من الصحابۃ خلافہم، کسی ایک صحابی سے بھی ان صحابہ کی مخالفت منقول نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے. فتعین اتباعہم اذ لا یوجد ذلک الا توقیفا، لہذا ان صحابہ کی اتباع کرنا واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ بات اپنی عقل اور رائے سے نہیں کہہ سکتے، یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کے عمل کو دیکھ کے یا نبی سے سن کے کہی جاتی ہیں، اس میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی. سمجھ تننا کہ نہیں تننا؟ اب میں ایک دلیل ان کی دے دوں آپ کو. ابن حزم ظاہری جو اہل حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں من قال اما من قال بقول ابی حنیفۃ و مالک فانہ محتج بانہ قول روی عن عمر و علی و ابن عمر و ابن عباس و ابی ہریرہ و انس ولا یعرف لهم من الصحابۃ مخالف و مثل ھذا لا یقال بالرأی. قال وقد ذکرنا قضایا عظیمتا خالفوا فیها جماعتا من الصحابۃ لا یعرف منهم مخالف. یہ کہتے ہیں یہ بھی چونکہ اہل حدیث حضرات ہی کے مسلک کے حامل ہیں, یعنی ابن حزم جو ہے نا یہ بھی چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اب یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک پہ رد کرتے ہوئے ایک دلیل دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ اور مالک اور ان کو فالو کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں 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 صحابی سے مروی ہے کہ تین دن کی تک قربانی ہے چوتھے دن نہیں, اور ان صحابہ کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. کہتے ہیں یہی دلیل ہے ان کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو بہت سارے صحابہ میں صحابہ کی رائے کو ترک کیا ہے, تو یہاں آپ صحابہ کی رائے کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ آئی بات سمجھ میں, دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابن حزم فرما رہے ہیں کہ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ تین دن قربانی ہوگی چوتھے دن نہیں ہوگی, اور دلیل میں کہتے ہیں اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ ہے اور کسی صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. تو ابن حزم ہم پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو اور بھی تو بہت سارے مسائل میں بہت سارے صحابہ کے فتاوے ہیں, مگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی کہ ابن حزم نے اس بات کو بہرحال تسلیم کر لیا کہ اتنے سارے صحابہ کا فتویٰ بھی ہے اور اس کے مخالف کسی کا قول نہیں بھی ہے. اتنی بات مان لی انہوں نے. باقی یہ جو ایک الگ سے دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے صحابہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف, اس دعوے کو ہم تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا اجماع ایک طرف ہو اور امام حنیفہ دوسری طرف. یہ ان کا دعویٰ ہے, لیکن پہلی بات بہرحال انہوں نے بھی تسلیم کی. تو بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یاد رکھو چوتھے دن قربانی کی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی مسترب ہے, اور سلیمان الاشدق اور یحییٰ ابن معاویہ الصدفی کی وجہ سے بھی وہ ضعیف ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں صحابہ کرام کا اپنا عمل اور بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث پیش کی, اس سے پتہ چلتا ہے قربانی تین دن ہے. اور آخر میں ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تین دن تک قربانی بہرحال جائز ہے, ایک مسئلہ. چوتھے دن میں اختلاف ہو گیا, تو آپ ایسے دن کیوں نہیں کر لیتے جس میں آپ کو یقین ہو کہ بھائی سب کے ہاں ہو جائے گی؟ جان کر چوتھے دن اونٹ لا کے ذبح کیوں؟ اونٹ بھی اس لیے تاکہ لوگ عربی سمجھیں, آپ سمجھیں عرب سے ان کی مکہ مدینہ کا لک آ رہا ہے تھوڑا سا. اونٹ کا گوشت یہاں لوگ شوق سے نہیں کھاتے, گائے کھاتے, لیکن چوتھے دن کریں گے بھی. اور اونٹ, اونٹ میں بھی یہ حکمت ہے کہ بھائی ہم کیا ہیں, مکہ مدینہ والے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن وہ چیز کھاؤ جو یہاں کھائی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا اونٹ کی قربانی غلط ہے, آپ کو اونٹ اچھا لگتا ہے آپ اونٹ کریں. دیکھو یہ بقرعید عید کا دن ہے, کھلائی پلائی کا حدیث میں آتا ہے, یام اکل و شرب, کھانے پینے کے دن ہے, تو وہ چیز ذبح ہونی چاہیے نا جو کھاؤ اور پی تو سکو. کھاؤ اور پھر جب زیادہ کھاؤ گے تو پھر پانی بھی پینا پڑے گا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی جس کو ڈاکٹر نے بڑا گوشت منع کیا وہ بکرے کی قربانی کرے, تاکہ اس دن تسلی سے گوشت کھا سکے. ہم تو خود مشورہ دیتے ہیں بھائی اگر بڑا گوشت منع ہے, آپ پر پابندی ہے یا نقصان ہوتا ہے, تو آپ چھوٹا گوشت دمبے کی کریں, بکرے کی کریں, کیونکہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو اب اونٹ کر رہے ہیں آپ, چلو ٹھیک ہے جائز ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ افضل کون سا دن ہے, اتفاق کس پہ؟ تین دنوں پہ اتفاق, چوتھے میں اختلاف ہے. تو آپ, اور تین دن تک بھی بہت وقت ہوتا ہے, تیسرے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا, دو دنوں میں دوسرے دن بھی قصائی مل جاتا ہے, تیسرے دن بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے چار چار چھ چھ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار چلو ہم تیسرے دن, ایک ہمارا پہلے دن ہو گئی ہے گوشت ووشت کھا لیا, باقی تیسرے دن سہولت سے قصائی سستا مل جاتا ہے. لیکن آپ جان کر چوتھے دن کیوں جا رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلے دن افضل ہے, دوسرے دن اس سے کم ثواب, تیسرے دن ثواب اور کم ہو جائے گا. جب اور کم ہو جائے گا تو پھر تو چوتھے دن اگر جائز ہو بھی تو بہت ہی کم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو چڑھانے کے لیے, حنفیوں کو خام خامے پریشان کرنے کے لیے جان کر چوتھے دن اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہو؟ یہ بات ساڈی عقل اچ, پنجابی میں لفظ ہے پتہ نہیں وچ ہے یا اچ ہے, سمجھ میں نہیں آیا, ساڈی عقل وچ, لیکن بولتے ایسے اچ ہی آ رہا ہو. تو ساڈی عقل اچ, اے بات اے کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی, ٹھیک ہے نا, اے کوئی غلط ہو نہیں نہ ہوئی. اور ایک آخری بات, آخری آخری کر کے کھینچتا رہتا ہوں میں, ایک بس آخری واقعی, یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے, دیکھو میں پھر بتا دوں، میں کسی مسلک پہ طنز نہیں کر رہا، اہل حدیث بہت سے میرے بھی بیان سنتے ہیں، معتدل ہیں بیچارے، کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں، اپنا آرام سے نماز پڑھی چلے گئے، آئے سلام دعا کری امام صاحب خیریت سے طبیعت ٹھیک، بہت ہے. میرا مقصد کسی کے مسلک پہ طنز نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ فتنے کے لوگ فتین ہوتے ہیں ہر جگہ. واٹس ایپ پہ تو ایک پورا ایک وہ نیٹ ورک چل رہا ہے، چھوڑو بس، اب واٹس ایپ پہ کلپ بنا گئے چھوڑ دی. آج کسی نے چھوڑا، وہ ایک صاحب کا ہے رف الدین منسوخ نہیں ہے، 15-20 منٹ کا کلپ، منسوخ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہے وہ ذلی حدیثیں ایسی فلان ایسا کھچ مچ کچڑی پچھڑی، منسوخ نہیں ہے وہ 20 ہجری، پتہ نہیں وہ کون سے 10 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، انہوں نے نبی کو دیکھا رف الدین کرتا ہوا، حدیثیں کرنے اتنا گچ مچ کر دیا. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا کہاں سے جواب شروع کروں میں، وہ بھائی کوئی نمبر وار دلیل ہوتی، نمبر ایک نمبر دو، تو میں بھی نمبر جواب شروع کہاں سے کروں. کھچڑی پکا کے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ اپنے جذبات ہیں. آپ کو چونکہ رف الدین والا مسلک سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کریں، نہ کرنے والی کی بھی عزت کریں، بھائی یہ بھی دلیل رکھتا ہے. جیسے یہاں شافی لوگ ہیں، امام شافی کے یہاں چوتھے دن قربانی کی گنجائش ہے، ثواب نہیں ہے، گنجائش دیتے ہیں کہ جو 3 دن نہ کر سکے اس کے ان کے یہاں گنجائش، لیکن پھر بھی شافی لوگ میں نے بتایا نا 3 دن کے اندر ہی کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی شافی چوتھے دن کر بھی لے بالفرض، ہم بھی چھیڑتے نہیں ہیں اس کو، چلو بھائی ٹھیک، کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا، بھائی وہ ایک وہ فالو کر رہا ہے کہ ایک ان کی نظر میں کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے بھائی. صحابہ کرام میں بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہوتا تھا، تابعین میں بھی ہوتا تھا، چلتا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ آپ نے ایک پورا شروع کر دیا انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، اور ایک امت میں آگ لگانا، جان جان کر ایسے کام کرنا. تو وہ رف الدین کی کھچڑی، مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یہ دلیل کم ہے، جذبات، یہ جذباتی ہو رہے ہیں کہ یہ جو نہیں کر رہے، یہ کمبخت کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، ان کو کرواؤ. اب جذبات میں نا آدمی جھاڑتا ہے، اس کو گالی آئے گی وہ گالی بھی دے گا اس کو، یہ سب حدیثیں، یہ جتنی بھی حدیثیں ساری ضعیف ہیں. یہ رف الدین نہ کرنے کی جتنی بھی حدیثیں ساری ضعیف ہیں. تو میں نے وہ جس نے مجھے کلپ بھیجا، میں نے اس کو کہا کہ انہوں نے دعوے تو کیے ہیں ساری ضعیف ہیں، کیوں ہیں اس کو بتایا نہیں. ان کو چاہیے تھا وہ نہ کرنے کی روایتیں پیش کرتے، پھر بتاتے بھائی اس میں یہ راوی ضعیف، اس میں یہ راوی ضعیف، اس میں، تو پھر ہم بات کرتے. وہ ساری ضعیف، اب میں ساری ضعیف کا تو جواب نہیں دے سکتا نا، ساری روایتیں میں اب لے کے بیٹھ رہا ہوں ان کے لیے، اور پھر ایک ایک قسم پوری کتاب ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ پورا مدرسہ ہی ہے. تو مدرسے میں اور پھر اس میں فرق کیا رہ گیا؟ مدرسے میں جیسے طلبہ کو پوری ڈیٹیل سے چیزیں پڑھائی جاتی، تو یہ تو ہم بھائی ایک بات کرو اس کا جواب ملے گا آپ کو. تو ایسے جو ہے نا یہ جذبات ہیں، جذبات کسی طرح جو ہے نا میں جماعت المسلمین میں گھسڑ دوں اس کو میں، وہ پھر میں آپ کو واقعہ تو ادھورا رہ گیا. وہ جو کھانا لگا ہے نا، میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا چلیں اب کھانا کھائیں، مجھے پتا تھا یہ قیامت تک جواب نہیں دے گا بیچارہ. تو جو کھانا کھایا نا، تو جو میزبان تھے نا جنہوں نے کھانا کھلایا، وہ پھر مجھے گھر تک چھوڑنے آئے گاڑی میں، اور میرے پیچھے اس محفل میں اہل حدیث بھی تھے، تو وہ بھی جماعت المسلمین والے نا ان کو بھی معافی کرتے، اہل حدیث کو بھی کہتے ہیں بھی جہنمی ہے، حالانکہ وہ تو بیچارہ بار بار صبح سے شام پیٹ رہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں. کہہ رہے نہیں نہیں مانتے، یہ جماعت المسلمین والے اہل حدیث کو بھی جہنمی کہتے ہیں. وہ اہل حدیث کہہ رہے میں تو کسی امام کو نہیں مانتا، میں تو سیدھا سیدھا قرآن حدیث کو مانتا ہوں. کہہ رہے نہیں مانتے، مانتے تو جماعت المسلمین میں شمولیت کرتے، آئی بات ہمیں، لہٰذا تم بھی انہیں جیسے. تو وہ اہل حدیث بھی تل ملا رہا تھا نا، اس کو بھی حدیث پیش کی، تو وہ پریشان، پہلے کہہ رہے پہلے میں دیوبندی تھا، پہلے میں بریلوی تھا، دیوبندی بنا، دیوبندی سے پھر میں اہل حدیث بنا، اب اہل حدیث بھی جہنم، کہاں جاؤں میں. تو جناب وہ اہل حدیث بڑا خوش تھے مجھ سے، کہہ رہے یار مولوی صاحب مزہ آ گیا، صحیح ہے نا. کہہ رہے یار میں بھی پریشان تھا، اتنے مسلک چینج ہو رہے ہیں، کہاں جاؤں گا میں، کہیں تو بریک لگی. تو وہ جو جنہوں نے میزبان تھے نا، وہ کھانا وہ بھی تھے اور وہ اہل حدیث بھی تھے، وہ دونوں آ گئے. تو وہ بھی جو میزبان تھا وہ تو جماعت المسلمین کا تھا نا، وہ آیا، اس نے میرے پیچھے یہاں عصر کی نماز پڑھی اور کہا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی تو میری جماعت المسلمین سے بیعت ختم. کوئی نیا مسئلہ پتہ چلا مجھے، میں نے کہا اچھا. اس نے کہا کسی حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جماعت المسلمین والوں کے ہاں جائز نہیں، حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک بتایا کہ ائمہ حرمین کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حج بھی، یہ عید بھی ایک دن پہلے مناتے ہیں، اور کہتے ہیں سومو لیرو یتی، حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کے رکھو، تو چاند تو مفتی منیب نے دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، لہذا ایک دن بات کرتے ہیں، پتہ نہیں پہلے کرتے ہیں، باغلی حدیث پیش کرتے ہیں، دیکھ کے رکھو. تو میں نے کسی سوال کیا، جب حج ہے، حج آپ کرتے ہو تو کیا آپ چاند دیکھتے ہو سعودی عرب میں؟ حکومت کے فیصلے پر ہوتا ہے سب کچھ. تو کسی نے بتایا حج کرتے ہی نہیں ہیں، عمرہ کرتے ہیں. تو بہرحال کوئی حاجی صاحب ہوں جماعت المسلمین میں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ذوالحجہ کا سعودی عرب میں چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یا چار چھ آدمیوں کی گواہی آپ نے خود سنی تھی جو آپ حج کر رہے ہیں نو ذوالحجہ کو؟ ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ نے کہا، چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خیر، تو وہ آئے میرے پیچھے، نماز پڑھی، انہوں نے کہا جماعت المسلمین کی بیعت ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا اب آپ جماعت المسلمین میں داخل ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے، درمیان میں کچھ دنوں کے لیے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے تھے، اب دوبارہ مسلمانوں کی جماعت میں مسلمان ہوئے. یہ سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں یہی مسلمان ہیں، اور کوئی الگ سے آسمان سے مخلوق نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. ان میں جو اختلاف ہے، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس کو فرقواریت کہا جائے، یہ تو صحابہ بھی موجود تھے، یہ وہ اختلاف نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ سب مسلمان ہی ہیں، یہی ہے یار. کہہ رہے ہاں میں پتہ نہیں پہلے مسلمان تھا، اب تھا بہرحال میں ان سے تو دستبردار ہو گیا ہوں. تو یہ ہے حساب کتاب. وہ بات کیا تھی؟ ناخن اور بال کاٹنے والی بات کر رہا تھا. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. بعض ائمہ کے نزدیک یہ وجوبی حکم ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ استحبابی حکم ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، حاجیوں سے، کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نہ ناخن کاٹنا نہ بال کاٹنا، حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. لیکن فقیر نالائق جو علم میں ان علماء کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اسے اس توجیہ پر اشکال ہے. میری نظر میں اس کی ایک الگ حکمت ہے. اگر یہ حکمت ہوتی حاجیوں سے مشابہت، تو اس میں قربانی کرنے والے کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی. جس نے نہ کرنی ہو وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کرے نا. مالدار لوگ حاجیوں سے مشابہت کریں، غریب نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری نظر میں اس کی دوسری حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو جلد قربانی کروانے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا ہے، تاکہ قربانی میں تاخیر نہ کریں. جب آپ کے بال اور ناخن بڑے ہوتے ہیں نا، 10 دن ہو گئے، آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے کاٹوں. آپ اگلے دن نہیں کرو گے، آپ بولو گے پہلے دن ہو جائے، میں جن بھوت بنا ہوا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناخن بڑھ گئے، چبھ رہے ہیں، تو وہ تاخیر نہیں کرے گا، کوشش کرے گا جلد سے جلد قربانی ہو. میری ایک رائے ہے کہ یہ میں نے کہیں کسی کتاب میں نہ پڑھی نہ کسی سے سنی، لیکن مجھے اس دوسری توجیہ جو کتابوں میں بھی لکھی ہے اور علماء سے سنتے بھی ہیں کہ بھئی حاجیوں سے مشابہت، مجھے اس پر اشکال ہے کہ یہ مشابہت اگر مقصود ہوتی تو یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص نہ ہوتی، بلکہ تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ بھئی ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی قربانی کے، بقرعید کی قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹو. یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو میری نظر میں اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی جلد کرانے کے لیے، جلدی کر لیں یہ لوگ قربانی، دیر نہ کریں، کیونکہ ہم کوسی سست قسم کی قوم ہیں. میں نے اب لوگوں کو دیکھا ہے جس کا بچپن میں تصور نہیں تھا قربانی کے دن بھی دال چاول کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ، یہ پہلے میں کمپلیٹ کر کے پھر ایک اور مسئلہ بتا دوں، کیونکہ بقرعید پھر ختم ہو جائے گی. تو مسئلہ کیا تھا؟ جلدی قربانی کروانا، اور جلدی قربانی میں حکمت ثواب زیادہ ہے، تاکہ اور دوسری حکمت مسلمانوں کا عید کا دن عید کی طرح گزرے. اللہ کے نبی عید کے دن کو عید بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دال چاول کھائیں. اس دن دال چاول ہی کھانی ہوئی، بقرعید کس بات کی بھائی؟ پھر چکن ہی کھانا ہے تو پھر بقرعید تھوڑی ہوئی وہ. اور خود نبی کا اپنا عمل کیا تھا؟ بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہیں ہوتے. پہلا لقمہ جو آپ کے منہ مبارک میں جاتا وہ بقرعید کی قربانی کا گوشت ہوتا، اتنا اہتمام کرتے تھے. تو یہ حکمت اس میں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے. تو آپ چوتھے دن کریں گے تو اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے. اب آخری بات، یہ جو یہ مسئلے بھی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں بھائی، یہ پھر بعد میں پوچھ لو. یہ جیسے کمال اتاترک بادشاہ کو ہیرو سمجھنے والے لوگ کافر ہیں، چھوڑو کیا کرنا ہے، کافر ہیں، مسلمان ہیں. کہہ رہے ہیں کمال اتاترک کو ہیرو سمجھنے والے لوگ کیا ہیں؟ مولد کیا کافر ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہت خطرناک قسم کے سوالات بقرعید میں پوچھے جا رہے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا بھائی، میں نے سنا ہے غیر مقلد امام مقتدی حضرات کی نماز میں نیت نہیں کرتا اور غیر مقلد کی نماز کے خارج ہونے وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی بات ہے بھائی. یہ بھی اگلے ہفتے پوچھیں. چوئی اگر کوئی چار اماموں کو حق پر سمجھے اور تقلید چاروں کی کرے جیسے مسئلے میں جس کا زیادہ سمجھ میں آئے وہ اس کے بول لے تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی چاروں اماموں کو برق سمجھتا ہے تو کبھی کسی امام کا قول لے لیا کبھی کسی امام کا قول لے لیا یہ کیا ہے؟ اس سے نقصان ہوگا, اتباع ہوا خواہشات کا غلام بن جائے گا. امام شافی کا مذہب ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ نے وضو کیا خون نکلا, لوگ کہہ رہے ہیں وضو کرو, کہہ رہے ہیں میں امام شافی کے مذہب اس مسلک میں امام شافی کے مذہب کو فالو کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں بچی آئی کھیلتی ہوئی, آپ نے اس کو پیار کیا, کہہ رہے بھائی امام شافی تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا, کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوں. چوچو کا مربع بن جائے گا نا, اس لیے کہتے ہیں بھائی ایک شرافت کے ساتھ چلتے رہو, شر اور آفت کی بننے کی کوشش, شرافت سے رہو شر اور آفت نہ بنو. محلے والے پریشان رہیں گے تم سے, ٹھیک ہے, کیا ہے یہ. اچھا خیر, اور دوسرا مسئلہ پوچھا ہے. شاہ علی فرماتے ہیں کہ حنفی مسئلہ تواتر سے رائج ہے برے صغیر میں, اس لیے چلا جی بھائی بہت اختلافی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں آج. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگی؟ بھائی یہ اللہ کے کام ہے, ہم نے دلائی سے ایک بات واضح کر دی ہے, جس کو سمجھ میں آ جائے عمل کر لے, جس کو نہیں آ رہا وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے, فروعی مسائل ہے, ہم فتوے نہیں چھڑتے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ نہ کریں بس. کیونکہ یہ چوتھے دن قربانی کرنا نہ کرنا اتنا اہم نہیں ہے, قربانی پہ لڑنا, ایک چوتھے دن قربانی کر رہا ہے, آپ نے میرا بیان ڈیک میں اونچی آواز میں چلا دیا, اس نے کسی اپنے مولوی صاحب کا بیان چلا دیا, پھر آپ نے اس کا جواب, پھر ادھر سے چاقو, اونٹ کھڑا ہوا ہنسے گا تماشا دیکھے گا اور آپ دونوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوگے. کچھ نہیں ہوتا اگر کر دے اس کو کرنے دو, چیز ٹھیک ہے نا. امت کو جوڑنے کی ضرورت زیادہ ہے, یہ تو میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ لوگ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں, صحیح ہے نا, اور ہمیں کیا امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ, ان کو پتہ پتہ کچھ نہیں تھا, ایم ہی بیٹھ کے فتوے دیے انہوں نے, تو اس لیے ان کے دلائل میں نے دے دی. ایک آخری بات جو بقرعید کے حوالے سے, بھائی دیکھو آج بہت عجیب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن کا ہم پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بقرعید کے جو ایام ہیں یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, سمجھ رہے ہو بات, اسی وجہ سے ان میں روزہ رکھنا حرام, چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے کیونکہ بقرعید کا اثر باقی رہتا ہے, اس لیے چوتھے دن بھی ایام تشریق پورے کے پورے روزے کو حرام قرار دے دیا. اب کیا ہے, میں دیکھتا ہوں بعض مالدار لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سے تو قربانی نہیں کرتے, ان کا تو پوچھنا ہی کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, من وجد سیعتا لئن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. عیدگاہ سے یاد آیا, اب وہ خواتین کی جو عید کی نماز ہے نا مسجد جماعت المسلمین میں پیش کرتے ہیں, تو یاد رکھو ہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اصلاً عورت کے لیے عید کی نماز پڑھنا جائز ہے. آج کل منع کیا جاتا ہے فساد زمان کی وجہ سے, بے پردگی عورتیں اس پابندی کے ساتھ نہیں آتی, حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے, مقصد ہے کہ حدیث میں عورتیں ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی جو نبی کے دور میں جس پر عمل کا حکم تھا. البتہ اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے ابھی فتویٰ نہیں ہے اس پر, ایک رائے ہے علماء کو غور کرنے کے لیے کہ اس زمانے میں خواتین کو عید کی نماز میں آنے کی اجازت دینی چاہیے, ایک تو اس حدیث کی بنیاد پر کیونکہ حدیث میں آتا ہے حائضہ عورتوں کو بھی بلاؤ نماز نہ پڑھیں دعا میں شریک ہو جائیں, دوسرا اس لیے بھی کہ علماء نے جب منع کیا تھا جس دور میں, یہ وہ دور تھا جب عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی تھیں, ان کا نکلنے میں فتنہ تھا. اب جو ہے نا عورتیں سب جگہ جائیں گی, نہیں آئیں گی تو کہاں نہیں آئیں گی, مسجد میں, اس سے عورت دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو عید کے دن خواتین کو آنے کی اجازت ہو پردے کی مکمل پابندی کے ساتھ, اس سے خواتین کو بھی پتہ چلے گا کہ آج عید کا دن ہے, ورنہ عورتیں کو ایمان جو ہے نا ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے, عورتیں ٹی وی کے آگے بیٹھی ہیں, انہیں وہاں سے جو تبلیغ ہو رہی ہے وہاں سے جو جناب باتیں, دیکھو پہلے تبلیغی جماعت تھی خواتین کی, عورتیں گھروں سے تبلیغ نہیں نکلتی تھی نا, لیکن آج جتنے بھی تبلیغ کے اکابر ہیں علماء ہیں سب کہتے ہیں عورت کے لیے تبلیغ میں نکلنا جائز ہے. کیوں؟ وجہ یہ, حالات زمانہ بدل گیا ہے, اب گھر میں عورت کو دین نہیں مل رہا. میں نے دیکھا ہے جن خواتین کا تبلیغ میں وقت لگا ہو ان کا پردہ بڑا خاندانی ہو جاتا ہے, ایسا پردہ سیکھ کے آتی ہیں جو کسی شیخ سے 10 سال اصلاحی تعلق ہونا ایسا پردہ نہیں ہوگا, تبلیغ میں 3 دن جو ان کو پردہ کرایا جاتا ہے نا اور ان کو تمیز سکھائی جاتی ہے، کھڑے ہو کر خواتین بیان نہیں کرتی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہیں، اونچی آواز نہیں ہوتی، آواز گھر کے 4 دیواری سے، یہ 3 دن یہ پریکٹس ہو جائے کسی عورت کی۔ تو ایک خاتون ہے وہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں رہتی ہیں، کہ بھائی میں کلائیوں کا بھی پردہ کرتی ہوں، یعنی پورے فل آستین پہنتی ہوں۔ میں حیران کہ یہ تو ہمارے کراچی میں مفتیوں کے گھروں میں عورتیں فل آستین نہیں پہنتی، یہ کون سی خاتون ہیں جو یورپ میں رہ کے فل آستین کے کپڑے پہنتی ہیں؟ انہوں نے بتایا میرا تبلیغ میں چلہ لگا ہوا ہے، تبلیغ میں چلہ لگا کے یہ برکت کہ جو مفتیوں کے گھروں میں جو پردہ نہیں ہو رہا وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو کچھ چیزیں زمینی حقائق ہوتی ہیں۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں آج اگر عورت کو اس طرح سے بند کر دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، ان کو نہ وہ عید بقرعید تو ویسے ہی ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے، تو کرسمس آ رہی ہے، کچھ دنوں میں کرسمس منائیں گی خواتین، اپنے بوائے فرینڈ کرسچن آدمی کو اس نے دعوت دے دی جا رہی، تو ان کو عید بقرعید میں شریک کر لو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے آج کیا ہے، کچھ دن ہیں۔ تو یہ ایک رائے ہے، اس میں دلائل ابھی پورے نہیں ہیں، یہ بہت تفصیلی دلائل میں پہلے دے چکا ہوں، یہ ایک رائے ہے، تو جس پہ میں علماء کو کہتا ہوں بھائی غور کرو، اس کو فتوے کو تبدیل کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا، دیکھو آج بعض لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بعض تو قربانی نہیں کرتے اور بعض قربانی کرتے ہیں مگر قربانی کا گوشت کھانے میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سارا حصہ وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دو، گھر میں نہیں ہو رہی قربانی، یہ بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی، قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ایسا کرو وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دو، کیونکہ وہ اتنے مالدار ہیں پورے سال گوشت کھایا ہے، اب بھی کیا بقرعید کے دن بھی پیزا کا آرڈر دے دیں گے بھائی، بھائی چکن آ گئی روز، اور بکرہ ہی کھانا ہے تو بکرے کی ران ہر وقت، تو آرڈر فون کیا بکرے کی ران گھر میں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے گھر میں کسائی آئے، مینگنیاں بکریاں کسائی اپنی خود بھی مینگنیاں، اللہ نہ کرے وہ بھی کر سکتا ہے، تھوکتا تو ہے نا وہ گٹکے مٹکے پان وان، اللہ تعالیٰ کسائیوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور وہ جانور بہ رہا کرے گا، ہوں کرے گا، پیشاب کر دے گا، چھینٹیں ایکچولی جراثیم اور یہ سب چیزیں، اور ایکچولی یہ سب بھائی مدرسے میں دے دو، بات آ رہی ہے نہیں آ رہی، کیا کر دو مدرسے میں دے دو، یہ تکبر ہے تکبر۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمیں پورے سال گوشت کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ دیکھو کھلا کون رہا ہے، آئی بات سمجھ؟ کوئی بڑا آپ کے پاس ہدیہ لے کر آئے کہ بیٹا یہ میری طرف سے 10 روپے تمہیں ہدیہ، آپ کا بھائی ہمارے پاس تو 10 لاکھ روپے، یہ کسی ایسے کریں وہ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے آپ، وہ کہے میں تمہیں صدقہ کر رہا ہوں، کہ چلو میری طرف سے ڈال دیں، میری طرف سے نیت کر کے، اسے غصہ نہیں آئے گا سامنے والے کو، بھائی ابھی اس 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس کی ہے دینے والا کون ہے، ان 4 دنوں میں روزہ حرام کر دیا، کیونکہ روزہ رکھو گے تو کھاؤ گے کیسے، اور نبی کو کھانے پینے میں رغبت نہیں تھی، ہمارے نبی بہت تھوڑا کھاتے تھے مگر بقرعید کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور ذبح نہ ہو جائے، وہ کھاتے تھے، 100 اونٹ ذبح کیے نہر میں، حضرت علی سے 100 اونٹ منگوائے ایام نہر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ چکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ چکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب جانور پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رچ کے کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کھاؤ میں تو نہیں کھاؤں گا، میرے پاس میں کوئی غریب تھوڑی ہوں، میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں، بقرعید کو بھی یہ بکرے لانے کی ضرورت، وہاں سے کچھ تو ہے نا جو قربانی کر ہی نہیں رہے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو بڑے ہی نالائق ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جانور میرے نام پہ ذبح کرو پھر میری طرف سے تمہاری دعوت ہے، یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا، یہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں نا یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہوتا، یہ قربانی تو اللہ کے لیے ہے، تو یہ تو اللہ کا ہو گیا نا، تو اب ہمارا تھوڑی ہے، اگر ہمارا ہوتا پھر قربانی کیوں، پھر تم کہتے اپنا بکرا اپنے لیے کاٹ کے کھا گیا، قربانی کے ذبح کی، بکرا ذبح کیا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، یا اللہ تیرا ہی ہے، تو نے کہا کاٹ دو کاٹ دیا، اب اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں اب کھاؤ، تبھی تو یہ بقرعید یہ جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے، بقرعید کے کیوں حرام ہے، آپ اپنا بکرا لاؤ کاٹو کھاؤ یا بیچو آپ کی مرضی، قصائی صبح شام یہی تو کرتے ہیں، بکرے لاتے ہیں کاٹتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور پبلک کو گوشت کے نام پہ مختلف چیزیں بھی کھلاتے ہیں، وہ ایسا سمجھ لیں اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے گوشت، لیکن بیچتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتا ہے غلط کام ہے یہ، کسی نے فتویٰ دیا، لیکن قربانی کا جانور آپ لا کے کاٹیں، اس کو ذرا گھر میں لٹکا کے یہ کہیں تو 400 روپے کلو لوگ پکڑیں گے, وہ شرم نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دعوت ہوتی ہے نا جب کسی کی طرف سے, تو کھانے کی اجازت ہوتی ہے, بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر گئے, اس نے کوفتے بنا کے رکھے ہیں آپ کے سامنے, آپ نے کہا یار میری دکان پہ تو ایسے نہیں بنتے, شاپر میں کوفتے رکھے, فون کیا بھائی 20 روپے کا ایک دوں گا. مہمان کہہ, میزبان کہہ رہے کیا کر رہا ہے بھائی, کہہ رہے بھائی یہ میرے لیے ہیں نا, سارے میرے ہیں نا, ہاں بھائی آپ کے ہیں, میری مرضی میں کھاؤں یا بیچوں. کہہ گئے نکل پتلی گلی سے, کیا گھٹیا آدمی آ گیا, کھلانے کے لیے تو بیچ رہا ہے اس کو, ہے بھائی. تو اسی وجہ سے قربانی کا گوشت بیچنا جائز, کھاؤ کھلاؤ, بیچ نہیں سکتے. قربانی کی کھال صدقہ کرنا پڑتی ہے, کھال رکھنا بھی جائز ہے, اس کو مسلح بناؤ, اس کی جیکٹ بنا کے پہن لو جائز ہے, بیچو گے نہیں. بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, سمجھ رہے ہو بات کو, کیونکہ یہ بزنس نہیں ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت. تو بھائی آپ کو گوشت اچھا نہیں بھی لگتا ہو, تھوڑا سا کھا لیا کرو, اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں, اور رج کے کھایا کرو جن کو اچھا لگتا ہے. جیسے ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لگتا ہے, ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں, ابھی سے میں پریشان ہوں یار, بریانی پہلے بنوائیں یا روکھا پہلے کھائیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمیں تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے ایسا دل چاہ رہا ہے. اور قربانی کے گوشت میں جو مزہ ہے وہ چکن میں کہاں ہے, مچھلی میں کہاں ہے. چکن کھا کے دیکھو پھیکی, اور ایسا لذت ہوتی ہے اس میں, چربی بھی گھلی بھی ہوتی ہے, اور مزے کی چیز ہوتی ہے. تو تسلی سے, ایک منٹ بیٹا, تسلی سے کھاؤ. اور اس میں یہ نہ کیا کرو کہ بھائی ہمیں تو گوشت پیسے بہت مقدار مل جاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ تکبر ہے ایک قسم. 3 دن اللہ نے, چوتھا دن بھی اس میں شامل کر لو, کھانے پینے کے رکھیں ان میں رچ. ہاں کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو مر جائے گا تو ایک الگ بات ہے, وہ چھوٹا گوشت کھا لے, چھوٹا بھی منع ہے تو پھر تھوڑا سا کھا لے, باقی وہی پھر اپنی اوقات پہ آ جائے, پھر وہ ٹھیک ہے, کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں بیٹے کے نام پہ قربانی اللہ. اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی صدقہ نہ کریں, میرا مطلب ہے ٹھیک ہے آپ نے کچھ ٹرسٹ میں دے دیا, لیکن گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے, یہ مطلب ہے. بعض لوگ کرتے ہیں نا بھائی ہمیں فلاں مدرسے میں پورا حصہ دے دیا, جائز ہے, ثواب ملے گا انشاءاللہ, لیکن ایک حصہ, آدھا حصہ, ایک تہائی, کچھ گھر میں بھی ایک متعدد مقدار ہونی چاہیے قربانی کی, یہ مقصد ہے کہنے کا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے تو لوگ اپنے بچوں کے نام پہ بھی کرتے ہیں, تو بچوں کے نام پہ کا مطلب ہوتا ہے بچے کی طرف سے ہے اللہ کے نام پہ, ہے تو اللہ کے لیے مگر بچے کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, باپ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. اور یاد رکھو نابالغ بچے کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی, وہ ہوتی باپ ہی کی طرف سے, باپ ہی کی قربانی کاؤنٹ ہوگی, کیونکہ نابالغ بچہ عبادت کا اہل نہیں ہے. اور قربانی اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے. اللہم ھذا منی ومن لم یضحی من امتی, اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں جو قربانی نہیں کر رہے ان کی طرف سے, کیونکہ بہت سے مسکین صحابہ تھے قربانی کی ان کی استطاعت ہی نہیں تھی, تو ان کو آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف سے. تو اس لیے کوئی نبی کے لیے کرنا چاہے, کوئی امت کے لیے کرنا چاہے, کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے کرنا چاہے, تو ٹھیک ہے, ثواب انشاءاللہ ان کو ملے گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. یہ ایک شاعر اسلام ہے, اللہ کہتا ہے اتنے موٹے موٹے تگڑے جانور لا کے میرے نام پہ کاٹ دے, غیر مسلم چیختے ہیں ابے اتنا مال ضائع کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم. منا میں کبھی جا کے دیکھیں حج حاجی, منا میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں, اگر کوئی گورا کھڑا ہو جائے نا بولے مسلمان پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, اتنے بڑے بڑے اونٹ, 6-8 سال میں اونٹ صحیح تیار ہوتا ہے, ہائٹ نکالتا ہے, 10 سال میں, 10 سال کھلایا ایک چھرا مار کے گرا دیا, اتنے وہاں کے ویڈیو کلپ بھی آنے لگے ہیں اب تو. وہ دیکھیں آپ جا کے ایک ایک اونٹ کتنے لاکھ کا ہوتا ہے, کتنے ریال, کتنے ہزار ریال کا ہوتا ہے, ایسے جا جا کے چاقو مار رہا ہے بس گرا رہے ہیں. سعودی حکومت کے لیے اس کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں کیا ہے, پہلے تو ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ بھائی حکومت سعودیہ آگ لگا رہی ہے جانوروں کو, اتنا جانور کہ حکومت ان کو اسٹور نہیں کر سکتی, آگ لگا رہی ہے, تو غیر مسلم چیختا ہوگا نا, یہ پاگل ہو گئے ہیں, سڑیا گئے ہیں, اتنے موٹے موٹے لاسانی کے دل پسند کے بیل لا کے ایک دن میں گرا دے, گوشت کھانا تک قصائی سے خرید کے 300-400 روپے کلو کھا جاتے, یہ کیا کر رہے ہو, 20-20 لاکھ روپے کھا رہے ہو, اور وہ کہاں کھایا جاتا ہے اتنا, یہ سب کیا ہے, مسلمان کا دماغ بھنوٹ ہو گیا ہے واقعی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. پاگل ہے بھائی, اس کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں میں, بہت نقصان ہو رہا ہے. سب سے مہنگا ترین تہوار ہے عید الاضحیٰ, پتا ہے آپ کو, جتنے غیر مسلم قومیں ہیں سب کے تہواروں پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا، ہندوؤں کی ہولی ہے اور کرسچن کی جو 25 دسمبر ہے جو کرسمس ہے اور باقی سکھوں کی، سب ملا کے اس پہ ہونے والا ٹوٹل خرچہ ایک پلڑے میں، اور بقرعید پہ جو مسلمان خرچہ کرتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، اتنا پیسہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے، بن نوٹ پاگل ہو گئے ہیں. واقعی پاگل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو بھی اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ ورنہ بیٹے کو ذبح کرنے کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہے بھائی، کیوں بھائی، اس نے بیچارے نے معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ قربانی کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ہم عام دنوں میں یہ گوشت بہت سستا اس سے ڈبل خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے پھر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. انہیں 3 دنوں میں کرنا ہے، اللہ کے نام پہ جانا چاہے مہنگا پڑے ڈبل ڈبل قیمتوں پہ لا لا کے اسے گرا کے. فیضا وجب جنوب ہوا، قرآن کیا کہتا ہے، جب جانور پہلو کے بل گر پڑے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ اس میں سے. تو غیر مسلم بھی چیخیں گے کہ یہ پاگل ہیں، ساری دنیا کہے گی پاگل ہیں. بولو واقعی ہم پاگل ہیں. ہم آج کل چاقو ہیں ہمارے ہاتھ میں، کسائی بالکل پاگل ہوتا ہے بتا دوں میں. بقرعید والے دن کسائی کے قریب نہیں آیا کرو، وہ اتنی تیزی سے جانور گرا رہے ہوتے ہیں نا، جو بندہ ہے اسی کو کلاٹی دے کے گرا دیتے ہیں وہ. اس لیے کسائیوں سے میں بہت دور رہتا ہوں. تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کسائی کو نہیں بنوٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے بندہ آ رہا ہے میرے سامنے یا گائے آ رہی ہے، بس کھال اتارو چانپے الگ کرو، بعد میں دیکھتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کس کو میں نے کاٹ لیا. اتنے جانور گرائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پڑوس میں مدرسہ دیکھو کیسی رونق لگی ہے، ان جانوروں میں عجیب رونق اللہ نے رکھی ہے گلیوں میں. اور یہ بھی عجیب بتاؤں، بقرعید کا جو مزہ پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. سعودی عرب سے لوگ ادھر بقرعید منانے آتے، کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، کیا فائدہ. وہاں گئے بقرعید والے دن، خود ہی اس وقت بکرا تلاش کیا ذبح کیا. تو یہ تو اللہ نے ہمیں مزے دیے ہیں، 10 دن پہلے لا رہے ہیں، ہر آدمی دانت چیک کر رہے ہیں، گھس رہے اندر، 2 دانت ہے، ابے تیرے کو لوٹ لیا، ابے تم نکلی ہے، ابے یہ سب تبصرے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کتنے کی لایا، لوٹ لیا تیرے کو، میں تو اس سے ڈبل میں، اس سے آدھی میں اس سے ڈبل لے کر آیا ہوں. پھر بچے کو گھما رہے ہیں نا یہاں، ایک صاحب کہنے لگے بھی بچوں کو یہ منع کر رہی ہیں، گایوں کو بھگاتے ہیں یہاں پہ، کیوں منع کریں بھائی، خوشی کرنے دو بچوں کو، بیچاروں کو تھوڑے دن کی بات ہے. تو رونقیں گلی میں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے 3-پیس سوٹ والے لوگ جو کبھی گرد و غبار کے قریب نہیں جاتے، وہ گائے کو لے کے سیلفی بنا رہے ہیں. ہاں بھائی، گائے کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں، ٹھیک ہے نا. اور جس گھر میں بچے نہیں ہیں نا، اس کو بقرعید کا مزہ نہیں آتا، یہ بتا دوں. بقرعید کا مزہ اسے جس کے گھر میں بچے ہیں. میرے چھوٹے بچے ہیں نا، میرا بڑا، ابھی میں تو میں نے بچڑا میں حصہ ڈالا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں یار ان کے لیے تو کچھ دمبا بکرا لے آؤں. بچے اتنا، بچے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کا اپنا کوئی آتا ہے نا، ایسا مختلف ٹیسٹ کر رہے ہیں، پان کھلا کے دیکھ رہے ہیں کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، گھاس کھلا کے دیکھ رہے ہیں. تو جس گھر میں بچے ہیں بقرعید کا مزہ اس گھر میں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو نا، کہ اولاد پیدا کیا کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دی، نسل نہیں روکو، اس سے گھروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، عید بقرعید کے مزے ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ بچے 8-10 بہن بھائی ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو پھر ان کی بقرعید کا مزہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کے یہاں دعوت. ایک بھائی ملیر میں رہتا ہے، ایک بہن یہاں رہتی ہے، اس کے بعد اولاد ہی نہیں ہوئی. تو کیا عید، کیا رشتہ عید. تو حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے. دید کا مطلب دیدار، دوستوں سے مراد رشتے دار، اپنے ریلیٹو. عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے، جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے. یعنی جو اپنے دوستوں اور اپنے رشتے داروں کے پاس نہیں ہیں، دبئی میں شارجہ میں جاب کر رہے ہیں، ان کا کیا عید کا مزہ آئے. عید کا تو ہمیں مزہ آتا ہے، یہاں پہ اللہ جانور لاتے ہیں، رشتے داروں میں شو مارتے ہیں، بھائی اتنے کا لایا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، گرایا جا رہا ہے، کبھی بھاگ گیا جانور، محلے والے پکڑ کے لا رہے ہیں، پورے بچے جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اور تیز بھاگتا ہے. تو بقرعید کے یہ لطف جو ہے نا، یہ مزے پاکستان میں ان کو اڑا لو، پاکستان کی قدر کیا کرو. اس لیے باہر دنیا میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا، اور کراچی میں تو بہت ہی زیادہ ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گی، کیا کہہ رہا تھا میں. بہرحال کھائیں بھی گوشت اور کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.